کہ معاشرہ کیسے بنے، تو معاشرے میں حسن خلق بنیاد ہے، محاسن اخلاق سورۃ النساء میں ہے. تیسرا مسئلہ پیش آئے گا معاملات کا. یہ تین طریقے ہیں دنیا میں، جہاں کہیں آپ قدم رکھے ان تینوں میں سے ایک بات پیش آئے گی. یا کسی مذہبی شخص سے رابطہ ہوگا تو آپ کا عقیدہ پکا ہونا چاہیے کہ اس کو لے آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ بکان نمک رفت و نمک نیز شد، اور آپ کے اسلامی اعمال سربلند ہونا چاہیے کہ جو دوسروں کو زیر کر سکے اور ان کو متاثر کر سکے. یا معاشرتی بات ہوگی، معاشرہ نیک اخلاق سے، بہترین کردار سے بنتا. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے، اتفاق سے ڈبے میں حضرت کے متبعین اور حضرت کے علاوہ ہندو بھی بیٹھے تھے. ہندوستان کا سفر تھا. وہ ہندو جو تھا وہ بیت الخلا گیا اور واپس آیا، کہا کہ بہت گن بھرا ہوا ہے، بہت گن بھرا ہوا ہے، بالکل استعمال نہیں ہو سکتا ہے، بہت گن بھرا ہوا. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے لیے سیٹ لگائی گئی تھی حضرت بستر پر، تشریف فرماتے سن رہے تھے. جب تھوڑی دیر گزری وہ ہندو بہت پریشان، پیٹ میں درد، وہی کہ اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی تو دیکھیں گے، کسی اور ڈبے میں جائیں گے. حضرت مدنی آہستہ سے اٹھے، پگڑی اتار کے چھوٹی ٹوپی سر پہ رکھی، جوتا بدل کے چپل اور پہن لیے، اور شاگردوں سے کہا تمہارے جانے کی ضرورت نہیں، مجھے قضاء حاجت کے لیے جانے دو، تم چھوڑو. حضرت تشریف لے گئے، ایک گھنٹہ لگا کے واپس آ گئے، اور واپس آ کر کے ارشاد فرمایا کہ بھائی وہاں تو میں فارغ ہو چکا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، صاف ستھرا ہے. ہندو جب اندر گیا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ انہوں نے خود مسلمانوں کے شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین نے دنیا جنہیں شیخ العرب والعجم کہتی ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے دھویا ہے، لوٹے پانی ڈال ڈال کے نیچے جھک کے نکال نکال کے بالکل دھویا. ہندو آ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا. جب اگلے اسٹیشن پر گاڑی رک گئی تو اس نے درخواست اسٹیشن ماسٹر کو دی کہ میرا ڈبا بدل دے. کیوں؟ کہا اس میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے، اس کے بہت بلند اخلاق ہیں، اگر میرا سفر ان کے ساتھ آگے بڑھا تو وہ مجھے مسلمان کر کے چھوڑیں گے. ابھی ابھی انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ میں آدھا ختم ہو چکا ہوں، میں ٹھہر نہیں سکتا ہوں. تو محاسن اعمال یہ تو ہمارا ہتھیار ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں وہ موچی رہتا تھا، اور ساری رات شور شرابہ کرتا تھا، مخفلے لگاتا تھا اور الٹی سیدھی چیزیں پل پلا کے مجلس سے لگاتا تھا. سحری کے وقت پھر حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ ساری رات عبادت کرتے تھے، حضرت کو سنانے کے لیے کھڑکی کھول کے کہتا تھا ازاؤنی و ای فتن ازاؤ، ازاؤنی و ای فتن ازاؤ، لیوم کراہت و سداد صغر. کتنا بہترین نوجوان پڑوس میں رہتا ہے اور لوگوں میں قدر نہیں. حضرت کچھ فرماتے نہیں، بے آرامی رہتی ساری رات، عادت ہو گئی. وہ ہر رات کو شور کرتا تھا، اور امام ابو حنیفہ کا معمول آپ نے سنا ہے کہ فجر سے لے کے زہر تک درس ہوتا تھا، زہر سے عصر تک حضرت آرام فرماتے تھے اور ساری رات عبادت. یہ تو مخالف نہیں، غیر مسلم نے بھی تسلیم کیا کہ امت کے بڑے عباد و زہاد میں سے ابو حنیفہ. کسی رات کو وہاں سے پولیس کا چھاپا گزر رہا تھا، تھانہ‌دار حضرت کو جانتے تھے، بھئی یہ تو حضرت کا مکان ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساتھ میں یہ پڑوسی ہے، ان کا دن بھر جوتے بناتا ہے، شام کو دوستوں کو بلا کر کے اور رنگ رلیا رلتا ہے. اس نے پولیس کو پکڑو، اس کو اندر جا کے سب لوگ گرفتار کیے، اور خاص کر اس موچی کو جو حضرت کو ستاتا تھا. حضرت جب صبح اٹھے اور باہر تشریف لائے تو دریافت فرمائے، بھائی پڑوس میں شور شرابہ نہیں ہوا رات، خیر تو ہے؟ کہا جی وہ پولیس آئی ہے پکڑ کے لے کے گئی. اچھا کیوں؟ کہا وہ شور کر رہے ہیں. اچھا جب حضرت کا درد ختم ہو گیا، سیدھا جوتے پہن کے باہر نکلے، لوگ دیکھ رہے ہیں تھانے چلے گئے. تھاندار کو پتہ چلا باغ باغ آیا تھا خیریت کا، خیریت کہاں ہے؟ میرے پڑوسی کو تو لے کے آئے. اور بولنا تھا حضرت وہ تو اس لیے پکڑا ہے کہ آپ کو ستاتا ہے. فرمایا ہمارا پڑوسی تو ہے، ہم کو تو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن یہ ہم سے برداشت نہیں کہ وہ جیل میں بے عزت ہو جائے. تو اس نے فوراً کہہ دیا بھائی چھوڑو، حضرت سفارش کرنے آیا. جب وہ موچی باہر نکلا تو وہ کہا کرتا تھا نا کہ ازاؤنی و ای فتن ازاؤ، تو حضرت نے ہنس کے جواب دیا، فرمایا کہ ما ضیعنا کا یا فتا، ہم نے بالکل ضائع نہیں ہونے دیا، جب ہماری خدمت کا موقع آیا ہم حاضر ہیں. کوسری رحمت اللہ علیہ نے الانتا میں لکھا ہے کہ حضرت کے پیروں پہ گر گیا اور فرمایا بس حضرت آپ نے آج مجھے خرید لیا ہے. یہی وہ شخص ہے جس کو امام محمد ابن حسن السلوجی کہتے ہیں، یہی وہ سلجی سلوجی ہے. اس کے بعد موچی کا کام چھوڑ کے برف کا کام کرتے ہیں، سلجی ہو گئے. یا رب ساری زندگی یہی حشر رہا ہے. علماء حق جس سرزمین پہ رہے اور جس جگہ رہے انہوں نے نبوت کے چشمے وہاں جاری کیے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کے بلند اخلاق. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے مشہور نہیں ہے کہ حضرت جب واعظ فرماتے تھے تو بہت مؤثر واعظ ہوتا تھا، تو لوگ کہتے تھے ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ تمہیں مولوی اسماعیل دہلوی کے واعظ سے بچائے. بس جس نے ایک دفعہ واعظ سنا حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے لکھا ہے وہ گروی دو وہ کر رہتا تھا ایسی تقریر کی. تو حضرت نے جب بہت واعظ فرمائے ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں دہلی میں گناہوں کا ایک بازار چل رہا ہے اور لوگ جاتے ہیں وہاں گناہ کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں کیسے ان کی جو بڑی کون ہے، بڑا کون ہے؟ کہ ایک عورت ہے. کہا اس کا گھر معلوم ہے ہم کو؟ کہا معلوم. جب لوگ ادھر ادھر ہو گئے حضرت نے اپنے دو شاگردوں سے کہا کہ چلے بھائی گھر دکھاؤ. وہاں جا کے دروازے پر دستک دی، اندر سے نوکرانی آئی، اس نے دیکھا کہ دو تین مولوی کھڑے ہیں. اپنی مالکہ کو کہا، وہ جو بازار حسن کی بڑی تھی، کہ ایک دو تین فقیر آئے ہیں تو انہوں نے اندر سے پیسے ویسے لے لیے. اس زمانے میں لوگ بیگاری کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، اچھا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ اندر جا کے کہو کہ یہ ایسے گداگر آئے ہیں کہ یہ ایک ترانہ گاتے ہیں، پہلے وہ ہمارا ترانہ سن لے پھر ہم بھیک لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے. اس نے کہا اچھا ضروری ہے؟ کہ بہت ضروری ہے. تو وہ دروازے پہ آئی اور حضرت دروازے کے باہر بیٹھ گئے اور آپ نے خود بے مسنون پڑھ کے سورت والتین والزیتون پڑھی. کہتے اس شان سے پڑھی کہ عورتوں پر جو ہے نا رقت تاری ہو گئی. اور پھر حضرت نے اس کی تشریح کی کہ اللہ تعالیٰ نے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے اور کتنے بہترین مذہب میں بھیجا ہے، اور یہ آپ نے کیا بازار شروع کیا ہوا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے دو تین گھنٹے کے اندر 1300 کے قریب رنڈیوں نے گناہوں سے توبہ کی. شاہ اسماعیل تقویت الایمان کا مصنف. اس لیے فقی الہند اور ولی الہند مولانا رشید احمد گنگوئی لکھتے ہیں کہ ہر گھر میں تقویت الایمان ہونا چاہیے تاکہ عقیدہ مضبوط رہے. یہ ایک علمی بات ہے جو شاہ صاحب لکھتے ہیں، اما تقویت الایمان لمولانا شہید ففیہ شدۃ فقل نفعہ ولیکن فیہ نفع. میں جب سکول پڑھتا تھا تو میں نے لڑکوں سے ایک دفعہ ذکر کیا کہ تقویت الایمان ایسی ہے اور ایسی ہے، تو ہمارے استاد تھے عربی کے، وہ بہت ناراض ہو گئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم استاد ہو یا میں استاد ہوں؟ میں نے کہا جی وہ دیوبند کے اکابر. کہا نہیں وہ ایسا آتا ہوں ایسا تھا، ہمارے ملک میں آ کے بڑا ظلم کیا ہے، ہمارے پختونوں نے مل کے اس کو قتل کیا ہے، آپ اس کی تعریفیں نہ کریں. میں بہت زیادہ خفا ہو گیا، میں سوچ رہا تھا کہ اسکول کو چھوڑوں یا اس کلاس کو چھوڑوں، کیونکہ شاہ اسماعیل کو میں جانتا تھا کہ دیوبند کے اکابر جو ہے وہ ان کے پیغام کے زبردست قدردان. چند دن جب گزر گئے لڑکوں نے مجھے کہا تم کل کیوں نہیں آئے، استاد یاد کر رہے تھے. میں نے کہا خیریت تھے. کہا استاد کوئی کتاب لائے ہیں اور بانٹ رہا ہے، لیکن وہ کہتے اس کے ہاتھ پہ دے دیے. میں اگلے دن سکول گیا، جب سکول پہنچا استاد باقاعدہ دوست کی طرح اٹھ کے مجھ سے گلے ملے اور گلے ملتے وقت مجھے کہا کہ معافی چاہتا ہوں، آپ معاف کر دیں گے. میں نے کہا کس بات کے؟ کہا شاہ اسماعیل اور ان کی کتاب کے خلاف جو میں نے باتیں کہی ہیں. میں نے کہا سر خیریت ہے؟ کہا آپ بیٹھ جائیں نا تو پھر میں بتاتا ہوں آپ. مولانا نے کر پوری تقریر کی اور اس کو استاد شکر ہے کہ اب بھی زندہ ہے. بہت زبردست تقریر. اور تقریر میں کہا کہ میں نے چونکہ فلاں فلاں استاد سے پڑھا ہے, ان کا شاہ اسماعیل کے بارے میں ذہن صاف نہیں تھا, شاید مجھ پر یہ ناکارہ اثر وہاں سے ہو گیا تھا. باقی میں بھی علماء دیوبند کا شاگرد ہوں اور میں بھی دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کا فاضل ہوں. حضرت مولانا عبدالحق صاحب صرف دیوبند کے فاضل نہیں, دیوبند کے استاد تھے. فرمایا کہ اس دن میں نے تقویت الایمان کے بارے میں کچھ باتیں کہی, اس کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سب لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور غوطے کھا رہے ہیں اور لوگ مر رہے ہیں, ڈوب رہے ہیں, پھر نکل آ رہے ہیں, چیخ چغالیاں جاری ہیں, اور کہا ہم بھی لڑکے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. اتنے میں ایک خشک عمارت نظر آئی, خشک عمارت. سب لوگ وہاں تک جانے کی کوشش کرتے ہیں, جو وہاں پہنچ جاتا ہے وہ چڑھ کے آرام سے ہو جاتا ہے. کہا میں نے بھی وہاں تک آنے کی کوشش کی, لیکن جب میں وہاں آیا تو لوگوں نے کہا یہ تو دشمن ہے, ہٹاؤ اس کو, یہ یہاں کیسے آئے گا. کہا میں نے جو غور کیا تو وہ عمارت ایک درخت کی شکل میں تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا تقویت الایمان لمولانا اسماعیل الشہید. تو استاد نے یہ کہہ کر فرمایا کہ میں اس کے بعد پشاور گیا ہوں اور تقویت الایمان کے 64 نسخے لائے ہوں, 64 اسٹوڈنٹس سے کلاس میں, اور مجھے میری طرف اشارہ کیا کہ اس کے ہاتھ سے بانٹ رہا ہے. میں بیٹھ گیا استاد سے ہوتے ہوئے, لڑکوں نے سب نے مجھے دو نسخے دیے, وہ نسخے اب بھی موجود ہے, انعامی نسخے. میں نے اس کے اوپر ایک صفحے میں حضرت کی یہ کرامت نقل کی ہے. تو مطلب یہ کہ مولانا شاہ اسماعیل کا کارنامہ دنیا کے اندر یہ ہے کہ توحید و سنت کو اخلاق نبوت کے ساتھ بیان فرماتے تھے. کام بہت دنیا نے کیا, لیکن اخلاق دین کے ساتھ کام کرنا یہ علماء حقانیین کی نشانی ہے. والحمدللہ علی ہذا. ہزاروں سیاستدانوں میں حضرت شیخ الہند اور حضرت مدنی, مولانا غلام غوث اور صاحب رحمہ اللہ کیوں ممتاز ہے کہ ان میں نبوت کی شان پائی جاتی ہے. اس مقام نبوت کے پورے تحفظ کر کے دنیا سے گئے. ان تحفظات کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک سورت جو نازل فرمائی, ان میں سے سورت النساء دی. یہ جو تقسیم ہے یہ کرل علوم کی, بتایا کہ پہلے حصے میں 16 احکام ہیں اور یہ 57 آیات پر مشتمل ہے. نمبر 1 اداء مال الیتیم, یعنی اداء المال للیتیم, وآت الیتام اموالہم, یہاں سے شروع ہو گئے. یہ آیت نمبر 2 ہے. تیسرا حکم ہے حکم النکاح و تعدد الازدواج, نکاح کر لو جب ضرورت ہو تو 2-3-4 بھی کر لو, مطلب یہ کہ زنا مت کرو. اسلام میں نکاح کا تعدد حفاظت فرض کے لیے ہے, پاک دامنی کے لیے. جو لوگ نکاحوں پر پابندی لگاتے ہیں وہ پھر زنا پر پابندی نہیں لگا سکتے, وہ عام ہو رہا ہے. ہم چونکہ پاک مخلوق ہیں اور ہمارے پیغمبر اور دین کامل ہے, ہم پاکی چاہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ 1 نہ صحیح, 2 نہ صحیح, 3 خبردار کہ آپ نے غلط جگہ استعمال کی. تیسرا حکم تاکید و اداء المہر, مہر ادا کر لو, صرف شادی نہیں ہے ان کو, ان کا حق ادا کر لو. وآت النساء صدقاتهن نحلہ, آیت نمبر 4. پانچواں حکم تحفیظ و اموال الیتاما, یتیم کا مال صرف کھانا نہیں ہے بلکہ ان کی حفاظت کرنی ہے. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم, آیت نمبر 5. ابتلاء الیتاما و استخبار حالہم, یتیموں کو جانچنا اور ان کے بلوغ کا انتظار کرنا, آیت نمبر 6. حکم التوریث, مسلمانوں کا مال قاعد شریعہ سے تقسیم ہونا چاہیے, آیت نمبر 11. اجراء الحد علی الفحشاء, اگر کوئی گناہ کر لے تو سزا دے دو اسے, خاص کر زنا. آیت نمبر 19 حرمت النساء فی الوراثت، بیوہ عورتوں کو اپنی وراثت نہ سمجھو، جہاں وہ مناسب سمجھے وہاں شادی کرے، تم نہ مجبور کرو. آیت نمبر 22 حرمت نکاح المحرمات، جن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کا بیان، اور پھر بیان المحرمات اس کے اصول و قواعد. آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 29 حرمت و عقل مال الغیر یا حرمت و عقل مال بالباطل. آیت نمبر 32 بیان القبائر ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. بیان القبائر وہی تتضمن علی الصغائر. 33 نمبر مسلۃ الموالی والحلیف، مواخات وغیرہ جو حضرت نے کرائی تھی اور مہاجرین انصار کے وارث بنے تھے، یہ عارضی اور عبوری حکم تھا ان کی تثبیت کے لیے. یہ آیت نمبر 34 میں ہے مسلۃ الموالی والحلیف، اس کے ساتھ قوسین میں لکھو ایل مواخات. مسلۃ تفضیل الرجال علی النساء، مرد عورت سے افضل ہے، یعنی مرد کی ذمہ داری عورت کے مقابلے میں زیادہ ہے. آیت نمبر 39 حکم التعبد للہ، اللہ کی عبادت کا حکم. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا. آیت نمبر 35 مصالحۃ الزوجین، میاں بیوی لڑے تو صلح کرا دو. دوسرے حصے میں 8 احکام ہیں، یعنی آیت نمبر 58 سے شروع ہے، 57 تک تو وہ آ گئے. اداء الامانت الی اہلہا، یہ وہ مسائل ہیں کہ رعایا کے لیے رائی کی ضرورت ہے، رعایا کو رائی یعنی عوام کو حاکم کی ضرورت ہے کہ اسلامی نظام آئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب وزیر اعظم بنے، خدا تعالیٰ بنائے. اس بدھو قوم کی اتنی قسمت کہاں ہے؟ یہ بدھو قوم تو کسی خنسا خنسا کو بنائے گی. اداء الامانت الی اہلہا والمحاکمہ بالعدل، حقدار کو حق دو تاکہ فیصلے عدل کے ہو جائے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعما یعظکم به. یہاں سے شروع ہو گیا. یہ ہے آیت نمبر 58، اور آیت نمبر 59 میں ہے ترغیب للمومنین بطاعت الامراء. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. الترغیب للمومنین بطاعت الامراء، ہم تفصیل سے عرض کریں گے کہ مراد کون ہے. اور حکم القتال فی سبیل اللہ، معاشرت میں الجھ کے کہیں جہاد نہ بھول جائے، مجاہدین کا موجود رہنا ضروری ہے. آیت نمبر 71، مجاہد کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص کو مارے. حکم الاحتیاط فی القتل، یہ احکام بھی مربوط ہے. آیت نمبر 92، وہ مجاہدہ تیرا یہ کام ہے کہ اپنوں کو دھمکا رہے ہو، یہ قاعدہ ہے جو اپنوں کو دھمکاتا ہے وہ دوسرے سے بھاگتا ہے، تو ضروری ہے کہ مجاہدین کی نیت کی اصلاح کی جائے. آیت نمبر 94 میں اصلاح النیت فی الجہاد، اور مجاہد کو جنگ کے ساتھ ساتھ صلح کی کیفیتیں بھی باور کرائی جائے، وہ بیان الصلح. آیت نمبر 100 میں ترغیب الی الہجرت ہے کہ جب دین کو ضرورت ہو تو ہجرت کر لو. ومن یہاجر فی اللہ، جو خدا کے لیے ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعۃ. اور آیت نمبر 102 میں صلاۃ سفر کا مسئلہ ہے کہ نماز چھوڑنی نہیں ہے، سفر میں بھی 4-2 پڑھنی ہے، اور میدان جنگ میں بھی صلاۃ خوف پڑھنی ہے. خبردار کہ نماز کبھی چھوڑنے کا کوئی چانس نہیں، پڑھنی پڑے گی، ہم تمہارے حال کے مطابق کر دیں گے، اللہ فرما دے، چھوڑنا نہیں ہے. حکم الصلاۃ فی السفر للتثبت والارتباط، جب تم نماز پڑھو گے تو تیرا دل مضبوط ہوگا، اللہ کی نصرت اور مدد آتی رہے گی. اور آیت نمبر 105 میں ہے بیان القانون بعد فتح البلاد، بیان القانون الاسلامی بعد فتح البلاد، ملک فتح کرنے کے بعد کون سے قوانین نافذ ہونا چاہیے، یہ سارے مسئلے قرآن بتا رہا ہے. اور پھر آخری صورت میں لوگوں کی قسمیں ہیں. اللہ، ابن عباس سے منقول ہے کہ سورۃ النساء پوری کی پوری مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے کہ سورۃ النساء میں 5 آیتیں ہیں. مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے پوری دنیا مل جائے. یہ 5 آیتیں بہت ہیں. پہلی آیت، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. دوسری آیت، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. تیسری آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کرتا ہے. اور لو ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤوک، کتنی ہو گئی. پانچویں، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. ابن جریر نے اپنی تفسیر کے اندر صفحہ 354 پہ، اور ابن کثیر نے جلد اول صفحہ 357 میں نقل کیا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے اولاد کو اور کنیزوں غلاموں کو سورۃ النساء پڑھاؤ تاکہ معاشرہ بن جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لوگوں کو پابند کیا تھا کہ وہ سورۃ النساء بڑے غور سے پڑھے. سورۃ النساء کے اندر رکوع 24 ہے اور آیتیں 176 ہیں. موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 4 سورت ہے اور نزول میں 92 ہے. بتایا تھا کہ ممتحنہ کے بعد نازل ہوئی. سورت بقرہ کے 3 رکوع میں تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو خطاب عام کو یہاں عام فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. تعارف رب سے اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں احسان نمایا. رب یا رب، پرورش کرنا، تربیت کا تفصیل گزری. لیکن بنیادی طور پر فاتحہ سے آخر انعام آراف انعام تک، بلکہ آخر مائدہ تک اللہ تعالیٰ کی خالقیت کا بیان ہے کہ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا. اس سورت کے اندر بھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے. من نفس واحدۃ، ایک ہی جان سے، یعنی حضرت آدم سے. وخلق منہا زوجہا، اور پیدا فرمایا اسی ایک نفس واحدہ سے اس کی بیوی. آدم لأنہ ادم من الارض، آدم دین چمڑے کو کہتے ہیں اصل میں. تو حضرت آدم کی سرشت میں پوری زمین کی مٹی ڈالی گئی. جس جس سرزمین پر جس انسان نے رہنا، پیدا ہونا، مرنا ہے، وہاں کی مٹی ڈالی. اور جدھر انسان نے دفن ہونا ہے، وہاں کی تھوڑی سی مٹی اس کے ناف میں ڈالی. ملک الموت 40 دن پہلے آ کر کے اس کو دیکھ لیتا ہے، اچھا یہ ٹھیک ہے، پشاور میں مرے گا. وہ فوراً جا کے اپنے عملے کو وہاں کھڑا کر دیتے کہ تیار رہو، آ رہا ہے صوفی شاہ، آ رہا ہے. سبحان اللہ، دیکھو کہاں کے لوگ کہاں مر گئے. یا اللہ، سنا نہیں ابن ماجہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحدہ، میں ابو بکر و عمر ایک مٹی سے پیدا ہے. اور فرمایا ہاکذا نطفن، اکٹھے دفن ہوں گے. وہاکذا نبعث یوم القیامت انشاءاللہ، قیامت کے دن بھی اکٹھے ہو گئے. جب حضرت قبر سے باہر آئیں گے تو ابوبکر عمر ساتھ آئیں گے. ایسی پکی دوستی ہے یا اللہ. حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد ثانی کے اندر ایک مقام پر لکھا ہے وَعَلَمْ أَنَّ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ خُلِقَتْ مِنْ طِينِ الْجَنَّةِ. اور لوگوں نے بھی لکھا ہے یاد رکھو کہ پیغمبروں کے جسم اور جسمانیت جنت کی مٹی سے پیدا کیے گئے. تو ابو بکر اور عمر کی جو مٹی ہے وہ جنت کی ہے الحمدللہ. اب رات سمجھو کہ جنت ریاض الجنہ کے اندر تدفین اس لیے ہو گئی کہ وہ اجساد ہے ہی جنت کی. جنت کی مٹی جنت میں پہنچ گئی. کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جب زمین سے مٹی لینے کے لیے ملائک بھیجے گئے تو زمین بڑی روتی تھی کہ چھوڑو مجھے کیوں خراب کر رہا. تو واپس چلا جا رہا تو اسرائیل نے کہا مجھے بھیج تو میں جاتا ہوں. تو یہ آیا ادھر سے ادھر سے کود کے زمین روتی رہی اور مٹی اٹھا کے لے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بس ٹھیک ہے آپ ان کی روح بھی قبض کریں گے. سخت آدمی ہے. ایک روایت میں کہ اسرائیل باقاعدہ روئے ہیں کہ خدایا یہ کیا محکمہ آپ نے میرے حوالے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے تیرے بارے میں خیال بھی نہیں جائے گا. لوگ کہیں گے بخار بہت تیز تھا, ہارٹ ٹربل ہو گیا, کینسر ہو گیا, السر بگڑ گیا, گاڑی کے نیچے آ گیا, اسباب پیدا کر دوں گا, اسباب تجھے بیچ سے نکال دوں گا. وہ مشہور قصہ ہے نا کہ ایک بچہ بہت بیمار تھا تو اس کی دادی جو تھی وہ اپنے بیٹے کے سامنے اچھی بننے کے لیے ویسے بھی دادی ہے مہربان ہوتی ہے کہ خدایا اس بچے کو کیوں اٹھا رہا ہے, اس کی تو عمر باقی ہے اور میں بوڑھی عورت ہوں, میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے اٹھا لے دے, اس بچے کو ٹھیک کر دے تاکہ بیٹا کہے کہ وہی میری امی کتنی قربان ہو رہی ہے اپنے پوتوں پہ. رات کا وقت تھا, جھاڑے کا موسم تھا, سخت سردی تھی اور تیز ہوا چل رہی تھی. وہ بچہ پلنگ پہ پڑا ہوا ہے, دروازے کی طرف یہ بوڑھی عورت ہے جس نے دن بھر یہ باتیں کہی. اچانک اس کو محسوس ہوا کہ سامنے ٹین سے کوئی نیچے چلانگ ماری. تو اس نے خیال کیا کہ وہ جو دن بھر میں نے موت مانگی ہے نا تو ملک الموت آ رہا ہے. تو اس نے آواز لگائی کہ اسرائیل بیمار اور صحت مند کا فرق کرو. یعنی بیمار ادھر پلنگ میں, میں تو راستے میں ہوں لیکن صحت مند میں. جوڑو نہ جوڑو کہیں جانا. دوسرا قول یہ ہے کہ آدم من الدم لأنه دموی. یہ عام مفسرین نے نقل کیا, خون کا بنا ہوا ہے. دونوں باتیں ہیں, مٹی سے بھی تخلیق ہوئی ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا اخرى, لیکن دنیا کے اندر تو گوشت پوست ہے اور اس میں سیال جو ہے محرک وہ خون ہے. آدم علیہ السلام کی جب تخلیق فرمائی گئی تو اتنا حسن دیا گیا کہ ملائک رش کرنے لگے, کیونکہ وہ مسجود ملائک بننے والے تھے. لازمی بات ہے کہ ملائک سے سرفراز ہو. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, ملائک نے سجدہ کیا, آداب بجا لائے, ابلیس بےمان نے ہری پگڑی سر پہ رکھ کے بغیر سجدے کے کھڑا تھا, سرکش باغی. اور وہیں سے اس نے نور بشر کا مسئلہ کھڑا کیا, اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَهُ بَشَرًا مِّن طِين, اس کا سجدہ کروں گا جو بشر ہے. یعنی میرے لیے تو نوری نبی چاہیے. یہ نور بشر کے جھگڑے کھڑے کرنے والے احمد رضا خان سے پہلے ابلیس بےمان ہے. اس نے پھر اس کو آواز دی بہت. اور انبیاء کے شان کے خلاف سمجھنا بشریت کو یہ ابلیس کا فلسفہ ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نے تو کہا انی خالق بشرا من طین, آدم کا پہلا نام ہی بشر من طین. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت جانے کا فرمایا, اس سے پہلے یا اس کے بعد دونوں قول ہیں. تو کہتے آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے کان یستوحش روح المعانی میں اکیلا پن محسوس کرتے تھے, بالکل تن تنہا ملائک سجدہ کر کے چلے گئے اپنے کام سے اور یہ کبھی ادھر گھوم رہے کبھی ادھر کھڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرمایا. حضرت آدم سو رہے تھے جب کروٹ لے کے بائیں طرف ہو گئے اور پسلی پر پسینہ آ گیا تو اس سے حضرت حوا پیدا ہو گئے. پیدا کرنا تھا, حوا پیدا ہو گئے. جب آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو ایک حسین جمیل دوشیدہ بالکل جوبن والی ٹھیک ٹھاک اور سامنے بیٹھی. تو آدم علیہ السلام نے دیکھ کے خوش ہو گئے بہت. کا من انتے کا امرا کالے مسمیت امرا کالے انہا تتکلم بالمرارا. کہا کیوں, کون ہے؟ کا عورت. کا عورت کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ ایک بات صحیح ہے دو ٹیڑی. عورت پوری باتیں صحیح نہیں کرتی, جس قدر بھی وہ باتیں کرے لیکن اس میں ایک بات کمزور ضرور ہے. اور مرد اس کو کہتے ہیں کہ اس کے کلام میں سلاست و جزالت ہو, جب باتیں کمزور کرے. وہ اس طرح خود نے خبریں کہ ماں کیا عورتوں کی طرح بس کر. کلام کے اندر قدرت نہیں ہو سکتی. یہاں ایک عورت آئی بہت غصے میں, مجھے کہا آپ عورتوں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں. میں نے کہا میں تو قرآن پڑھاتا ہوں. کہا ہم میں کیا کمی ہے, عورتوں میں کیا کمی ہے؟ تو مجھ سے اور کوئی بات نہیں بنی. میں نے کہا تمہاری داڑھی ہے کہ ہنس پڑی کہ داڑھی ہے داڑھی ہے. ایک داڑھی مونڈا بیٹھا تھا, میں نے کہا تم کہاں تھے؟ کہنے لگا میں نیچے چپ گیا اس طرح. کیا اگر اس نے یہ کہا کہ یہ بیٹھا ہوا نہیں ہے, زور مور تو سڑیل ہے. اور کوئی عورتوں کو کیا کہہ سکتا ہے؟ ویسے بھی عورتوں سے الجھنا ٹھیک نہیں. وہ جاہل جو ہے ادب کا امام موسیقی. وہ بغداد کے گھاٹ سے گزر رہے تھے, خواتین پانی بھر رہی تھی, کئی جاہز کی جو سواری تھی اس سے ہوا خارج ہو گئی. عورت ایسا ہنس پڑی, عورت ہنسی بھی جلدی. تو جاہز نے کہا ہنسنا نہیں, میں جس گدھے پہ سوار ہوتا ہوں وہ ایسے ہی ہوا چھوڑتا ہے. تو عورت بڑی خفا ہو گئی, بھائی کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ تو ایک عورت جو جاہز سے بھی سمجھدار تھی اس نے کہا گھبرانا نہیں, یہ بڑا عالم ہے, اس کی باتیں کنایات میں ہیں. مطلب یہ ہے کہ میں جس عورت سے پیدا ہوا ہوں وہ بھی اسی طرح ہوا دیتی تھی. جائز نے اپنی کتاب تبیین کے اخیر میں لے کے اتوب اللہ من غضبی ومن محاجت النساء, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی توبہ ہے اور عورتوں کی لڑائی سے بھی توبہ ہے. لیکن عورتوں میں کمالات ہیں. اللہ سبحان اللہ. سورۃ آل عمران میں اللہ نے ایک باکمال عورت ذکر کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات. ہمارے مذہب کی بزرگ عورتیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے آراستہ مائیں اور بہنیں اور بیویاں. ایک عورت تھی خدیجت الکبریٰ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی اول کے وقت کیسی تسلی دی, کلّا انک لتصل الرحم وتحمل الکلّا وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق لا یخزیک اللہ ابدا. آپ کے اخلاق بلند ہیں, آپ میں محاسن معاشرہ بکمال موجود ہے, حضرت کو تسلی دے رہی, اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے. اس سے ایک اور مسئلہ پیدا ہوا کہ بلند اخلاق آدمی کے جیسے ہم احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بہت قدردان ہے. اللہ رب العالمین اس کی عزت رکھتا ہے. بہرحال حوا پیدا ہو گئی تو حضرت آدم نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا حوا. تو کہا لما؟ کہا لأنی خلقت فی الہوا, ہوا میں تخلیق ہو گئی. حدیث شریف نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ خواتین کے ساتھ گزارا کرو, یہ بالکل سیدھی نہیں ہوگی. اگر کوئی کہے کہ بالکل سیدھی ہو جائے تو فرمایا کہ یا تو طلاق دو گے یا مار دو گے, دونوں باتیں غلط ہیں. اس کے تیڑ اور اعوجاج کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کرو. اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا واقعہ مشہور ہے نا, کہ ان کے وہ خاص دوست اور حضرت شیخ الاسلام کے سپاہی حضرت مولانا زرگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی معاملے بیوی پر ناراض ہو گئے. تو مولانا حضرت گل صاحب نے کہا کہ تو کیسی عورت ہے کہ سیدھی نہیں ہوتی. دیکھو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے تو جن اور انس تابع ہوں گے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے جن اور انس ہوں گے لیکن بیوی ان کی بھی پوری تابع نہیں ہے. حضرت مولانا حضرت گل سن کے بڑے حیران ہوئے, ہنستے ہوئے مولانا مدنی کی طرف آئے اور فرمایا کہ ہم نے عجیب بات سنی, کا بتاؤ کیا ہے؟ کہ بتائی, فرمایا ہاں اس میں کچھ صداقت ہے, ہمارے ایک بزرگ ہے اس نے بیوی کو بیعت کیا ہے. مجھے خود سنایا کہ جب وہ غصے ہو جاتی ہے کہتی ہے اپنے بیعت اپنے پاس رکھو, اپنے بیعت اپنے پاس رکھو, میں کوئی بیعت ویعت نہیں. وخلق منہا زوجہا, اور پیدا فرمایا آدم علیہ السلام سے اس کی بیوی. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور پھیلا دیے ان دونوں سے مرد بٹیرے اور خواتین. چونکہ سورۃ النساء تو شروع سے ہی مرد کے ساتھ خاتون کی تخلیق کا ذکر ہے. آدم علیہ السلام اور حوا سے جب اولاد پیدا ہونے لگی, مفسرین نے لکھا ہے کہ صبح جو پیدا ہوتے تھے شام والوں سے ان کا نکاح ہو جاتا تھا. اس شریعت میں یہ جائز تھا کہ جو صبح پیدا ہوئے شام والے ان کے بہن بھائی نہیں ہیں, بس یہ نوبت جو بدل گئی تو نسب بدل گیا اور اللہ رب العالمین نے یوں نسل انسانی دنیا کے اندر پھیلائی. کتنے پیدا ہوئے, کتنے وقت رہے, یہ بہت طویل کلام ہے, قرآن کریم کے علوم سے یہ باہر ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واتقوا اللہ الذی, ڈرو اللہ سے, الذی وہ اللہ, تساءلون بہ, کہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کے واسطے سے. ظاہر بات ہے جب آدمی واسطہ دیتے تو کہتے خدا کے واسطے. والارحام, اور رحموں کا خیال رکھو. تساءلون بہ کا یہ مطلب بھی اور یہ مطلب بھی کہ تم جب بھی کچھ مانگو گے تو صرف اللہ سے مانگو گے, اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی اور سے مانگو. ارحام رحم کی جمع ہے, یہ بچے دانی کو کہتے ہیں, مراد اس سے رشتہ اور ناتا ہے. حدیث شریف میں ہے, شیخ الہند نے بھی اس جگہ حاشیے میں نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحیم کو اپنی صفت رحمان سے علیحدہ کیا تو رحیم عرش کے نیچے کھڑے ہو کے رو رہا تھا کہ اللہ آپ نے مجھے اپنے ذات سے اپنی صفات سے علیحدہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو بیکا عقدی, تیرے ساتھ فیصلہ ہوگا, من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ, جو صلہ رحمی کرے گا اس کو میں اپنے قریب بند بنا دوں گا اور جو نہیں کرے گا وہ پریشان ہوتا جائے گا. چنانچہ دیکھا گیا کہ جو لوگ عزیز و اقارب کے حقوق سے غافل ہوتے ہیں وہ گوناگوں تکالیف و مصائب کے شکار ہو جاتے ہیں. تو آدمی جتنے بھی بڑا ہو لیکن اپنے بہن بھائی, اپنے عزیز و اقارب, رشتہ دار, ان کا بہت خیال رکھے. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ, معاف کر دو جس نے ظلم کیا. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, جس نے برائیاں کی آپ احسان کر لے. اللہ. وَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ, جس نے رشتہ توڑا ہے آپ جوڑ دے. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, دوست تھے, وہ جب خط لکھتے تھے تو کہتے تھے میرے اقارب کو دعا و سلام, عین سے لکھتے تھے. تو میں نے کہا یہ کیوں؟ کہا سانپ بچھو تو کاٹتے مجھے. میں نے کہا سلام کیوں لکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ صلہ رحمی کا پابند ہو. حدیث میں ہے جو یہ چاہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے, جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے, فلیصل رحمہ, وہ صلہ رحمی کر لے, دونوں فائدے ہوں. اللہ. وہ مشہور واقعہ لکھا ہے شمس الائمہ حلوانی رحمت اللہ علیہ کا, کہ انہوں نے ایک شہر میں کافی زمانے تک درس دیا, پھر وہاں سے سفر فرمایا, مدت و بعد وہاں تشریف لائے, سب لوگ آ گئے لیکن ایک خاص شاگرد تھے, ان پر ان کی بہت نظر تھی, ان کا خیال یہ تھا کہ وہ پہلے ہی کھڑے ہوں گے, وہ موجود نہیں. کافی دیر بعد آئے, انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں تھے؟ کہا میری بوڑھی ماں ہے, اس کی خدمت کر رہا تھا. تو فرمایا کہ بارک اللہ عمرک ولم یبارک لک علمک, عمر میں تو برکت ہوگی لیکن علم میں برکت نہیں ہوگی.
چنانچہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ بہت طویل زندہ رہے لیکن ان کے علم سے کسی کو کوئی فیض نہیں ہوا. ماں باپ سے پیدا ہیں ان کے ساتھ حسن برتاؤ سے زندگی بڑھتی ہے, اور استاد سے رشتہ علم کا ہے, اس کو منقطع کرنے سے علم کے دروازے بند ہو جائے ختم ہو جائے. اور دیکھا گیا کہ جو ماں باپ کے تابعدار ہوتے ہیں تو زندگی بہت پر رونق ہوتی ہے, اور جو شخص اساتذہ کا نافرمان ہوتا ہے تو اچھے خاصے مستعد ہونے کے باوجود اللہ اس کو نہ امامت کا موقع دیتا ہے, نہ خطابت کا, نہ تدریس کا, نہ محقق شدی, نہ دانش مند. چار پائے برو کتابیں چند, والارحام رشتے اور ناطے کا بھی لحاظ ضروری ہے. ان اللہ کان علیکم رقیب. حق تعالی شانہ فرمائے کہ اے موسیٰ وہ میرا بڑا دوست ہے, آپ اسے دیکھیں گے تو آپ بہت خوش ہو جائیں گے, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, وہ بہت کام کا آدمی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو بڑے عجیب و غریب پیغمبر تھے. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, حق تعالی شانہ سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کا آتا پتا بتایا کہ فلاں شہر چلے جائیں, فلاں جگہ میں ایک محلہ ہے, وہاں اس نام کا پہنچے, وہ محلہ معلوم کیا اور انہوں نے کہا اس نام کا قصاب ہے اور صبح آئے گا یہاں گائے کاٹنے کی. حضرت موسیٰ نے وہی انتظار فرمایا, وہ سحری کا وقت آیا گائے لے کے. حضرت نے ان سے ملاقات کی, کہا کہ اچھا یہ گائے سے فارغ ہو کے اس نے وہ گائے کاٹی بہت اچھی طریقے سے اور پھر گوشت بک رہا تھا, سب لوگ آ رہے تھے. حضرت دیکھ رہے ہیں کہ خدایا اس میں تیری محبوبیت کا جھلک کیا ہے. اس نے ایک بہت اچھا ٹکڑا گوشت کا علیحدہ رکھا. موسیٰ علیہ السلام کو جب سب کاموں سے وہ فارغ ہوا تو فرمایا کہ اب میرے ساتھ چلیں, گھر چلتے ہیں. حضرت تشریف لائے, موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں, میری ایک بوڑھی ماں ہے, جب تک میں نہ ہوں اس وقت تک وہ کھانا نہیں کھاتی, یہ تھوڑا سا گوشت سیک کر کے اس کو کھلاتا ہوں اور بس پھر آتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس نے خود وہ گوشت تیار کیا, پھر وہ پنگوڑے کے اندر بوڑھی بالکل حرکت ختم کہ موسیٰ آ گیا, جی آ گیا, کھانا تیار کر لیا, جی تیار ہے بالکل, لاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے پانی آگے کیا, اس نے ہاتھ دھوئے, حضرت نے تولیہ بچھایا, ہاتھ اس کے پوچھے, اس کے بعد گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے, ذرا ذرا بوڑھی عورت تھی آہستہ آہستہ کھا رہی ہے. اس نے کہا بس پانی دے دو, موسیٰ علیہ السلام نے پانی آگے کیا, پی لیا اور پھر تولیہ آگے کیا, انہوں نے ہاتھ منہ پوچھا, کہا جاؤ. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے. یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں تشریف فرمائے اور وہ شخص جو قصاب ماں کو کھلا پلا کے حضرت کی طرف آ رہا ہے, اس دوران وہ خاتون پنگوڑے میں کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کلیم کے ساتھ رکھنا. موسیٰ علیہ السلام جب نہ اچھل گئے تو وہ میرا نام لے رہی, اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے. کہ یہ جب بھی خوش ہو جاتی ہے مجھے دعا دیتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ آپ کو جنت میں پڑوسی بنائے. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں اور یہ میرے لیے یہ دعائیں کر رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور کہا کہ ماں کو مبارکباد دو, وہ دعا قبول ہوئی, میں وہی موسیٰ نبی اللہ ہوں. تو صلہ رحمی کے اندر بڑے کمالات اور بڑی برکات. وقف کر لو. ما فضل اللہ بھی بعضکم علی بعض, یہ کوئی نہ کہے کہ ایسا کیوں, یہ ایسا ہوگا جیسے کوئی عورت کہے کہ میں عورت کیوں بنی ہوں, مرد کیوں نہیں بنا. یہ خدا کی مرضی ہے, تو اپنی مرضی سے تھوڑا پیدا ہوگی. یا کوئی مرد کہے کہ میں عورت کیوں نہیں بنا, تو یہ تیرے اختیار میں نہیں ہے. اسی طرح ایک معاشرتی فرد ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا, وہ محتاج ہے کہ اس کا تعاون ہو, اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی کر لے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, دے دو یتیموں کو ان کا مال,
ولا تتبدل الخبيث بالطيب، نہیں بدلنا ناپاک کو پاک کے ساتھ، یعنی یتیم کا مال تیرے لیے ناپاک ہے اور تیرا اپنا مال تیرے لیے پاک ہے، تو اگر ناپاک کو پاک میں ڈال دیا تو پاک ناپاک ہو جائے. جیسے ایک بالٹی دودھ کی رکھی ہوئی اور آپ نے اس میں ایک گلاس پیشاب ڈال دیا، ایک بوتل خون کی ڈال دی. ولا تاکلوا اموالہم، کھانا نہیں ان کا مال، الی اموالکم، اپنے مال میں ڈال کر، انہو کان حوباً کبیرا، بے شک یہ گناہ بڑا ہے. دو طریقے ہیں یتیم کے مال ہڑپ کرنے کے، یا تو یہ کہ آدمی ہاتھ ڈالے اور لے کہ بس میرا ہے. فرمایا ولا تتبدل الخبیث بالطیب، یہ ناپاک کام نہ کرنا. دوسرا یہ کہ چچا اور مامو ہے، تایا اور رشتہ دار ہے، اس بہانے سے یتیم کا مال لیا ہے کہ میں اس میں تجارت کرتا ہوں، میں اس کے زمین میں فصلیں بوتا ہوں، مگر مقصد ہڑپ کرنا ہے. تو فرمایا اس گناہ عظیم کا اللہ کو پتہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خدشہ ہے کہ انصاف نہیں قائم کر سکو گے یتیموں کے بارے میں. ایک یتیم لڑکی ہے، آپ کو اس کا حسن تو پسند نہیں ہے، لیکن اس ارادے سے کہ اس کی جائیداد کہیں نہ جائے، آپ سیاسی شادی کرتے ہیں تجارتی، کچھ دنوں بعد اس کا باپ بھی موجود نہیں ہے اور آپ اس کو دھتکارتے رہیں گے. ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں پسند کی شادی کر لو، صرف پیسوں کی شادی نہ کرو. آج دنیا کے اندر یہ بھی ایک برا دستور بن گیا کہ لوگ رشتے دیتے ہیں تو دولت کے پیچھے دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ماں باپ اس بات کے خواہاں ہیں کہ ان کی بچی کا مستقبل روشن ہو، لیکن اپنے سے کم درجے کے لوگ تلاش کرو، اس میں عافیت ہوگی. اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک قصہ نقل کیا ہے کہ ایک بادشاہ کو بازار میں ایک غلام پسند آیا، اس کو خریدا، اور خرید کرنے کے بعد اس کو آزاد کر کے اپنی بیٹی سے اس کا نکاح کرایا. تو وہ بیٹی جب غصے ہو جاتی تو وہ کہتی کہ تو تو غلام تھا، میرے ابا نے خرید کے آزاد کیا ہے. تو ایک دن وہ غصہ ہو گیا، اس نے کہا آزاد کہاں کیا ہے، ان سے لے کر کے تیری غلامی میں دے دیا، میں تو اسی طرح بددستور غلام. مطلب یہ کہ پہلے اس آقا کا حکم چلتا تھا اور اب تیرے فیصلے چلتے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بہت حسین جمیل تھے، لیکن انہوں نے شادی ایک قبول صورت لڑکی سے کی. لوگوں نے کہا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا ضرورت پوری ہو جائے گی، اور باقی اگر بہت زیادہ گوری چٹکی حسینہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ گھر میں بیٹھا رہے شمع زل کی طرح، اور شمع زل جو باہر ہی نہیں آ رہا تھا. آئے سمجھ، ہمارے ایک ساتھی تھا، اس کی ایسی شادی ہو گئی بہت زیادہ دل ربا سے. تو ایک دن مجھے کہتا ہے عشاء کا وقت بہت دیر سے نہیں داخل ہو رہا ہے، میں نے ایسے کام لگایا اسے، میں نے کہا تمن ما سوتن اس نے وقت شو لیکن زر کور تو دل گوڑ میرا ما سوتن دی رو گدو شو. شادی اور اولاد، دولت اور مال، یہ دنیا کے اسباب زندگی ہے، اس سے کوئی چھوٹے گا نہیں، اور یہ نبوت کے آداب میں سے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ اللہ آپ سے رہ جائے اور غفلت میں مبتلا ہو جائے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ شادیوں کے مقدمات میں لوگ ایسا کرتے ہیں، مثلا ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے، ان کو پتا ہے کہ خلاف شرع ہے، بھئی دونوں فریق مسلمان ہیں، ایسا کیوں ہے؟ یہ اس شادی کے لیے برکت کا باعث ہے یا نحوست کا باعث ہے؟ اگر برکات سنت میں ہے تو شادی سنت کے مطابق کرو، اور اگر بدعات اور رسوم میں ہے تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے، اس میں تو نحوست ہے. تو دولہا اور دلہن نوشے اور نوشی کے لیے بھی ناپسندیدہ بات ہے کہ آپ خلاف شرع کام کرتے ہیں. ایک مالدار گھرانے کی لڑکی کی شادی ہو رہی جی، ایک مالدار گھرانے کا لڑکا ہے، اب وہ طاقت آزمائی ہو رہی ہے، دولت ایسے پھینک رہے ہیں، اس دن ایک شخص میرے سامنے بیٹے پہ ناراض ہو گیا, اس کو کہتے ہیں بدھو تیرے اوپر میں نے 40 لاکھ خالی شادی میں خرچ کی. اس نے کہا ابا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے, میرے اوپر کیا احسان ہے. تو میں نے کہا صرف ہم مسئلہ نہیں بیان کرتے, اس بچے کو بھی یہ اطلاع ہے کہ رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے کہ 40 لاکھ روپے خرچ ہوئے. اگر 40 لاکھ کسی مدرسے میں دے دیے جاتے تو ان کے 40 نسلیں اور 40 نسب سب کے سب جنتی ہو جاتے. بالکل ہندوستان کے بعض علاقوں میں یہ دستور ہے کہ جتنا خرچہ خوشی پر ہوتا ہے اتنا پیسہ لوگ مسجد میں داخل کر رہے ہیں. اس لیے ہندوؤں کی ظلمتوں اور تاریکیوں کے اندر بھی مسلمان طاقتور رہے اور ان کا زور رہا تھا. یہ بعض علاقوں میں اب بھی رسم ہے کہ جب لوگ آ جاتے ہیں نکاح پڑھ کے جاتے ہیں تو پھر اس مسجد میں باقاعدہ چندہ دیتے ہیں کہ بھائی اس محلے سے ہم نے شادی کی. اس لیے فرمایا کہ ایسی جگہ شادی مت کرو جہاں تیرا دل نہیں چاہتا اور صرف تجارتی شادی ہو رہی ہے. سوداگری نکاحوں کے اندر شروع ہو گئی. ایک خاتون نے مجھے فون کیا, ممکن ہے درس میں آئی ہو, میں اس سے معافی چاہتا ہوں, اس کا نام تو نہیں لیتا ہوں, کام بتا رہا ہوں کہ میرے پاس ایک بنگلہ ہے کم از کم 16 لاکھ اور 8 لاکھ روپے شادی کرنا چاہتی ہوں. میں نے بات کہی 15-20 مولوی کھڑے ہو گئے, جی ہم تیار ہیں. میں نے کہا 4 بیٹے بھی ہیں شادی کا خاون کے, پوری ایک پرائمری کلاس پہلے سے موجود ہے اور کچھ باتیں اور بھی تھی جو مجلس کے شاید نشان نہیں. تو لالچ میں آ کر کے کوئی نکاح کرتا ہے, نکاح تو تطہیر کے لیے ہے, تزکیے کے لیے کہ اللہ پاک دامنی اور عفت نصیب فرمائے. نکاح کے اندر مناسب ہے کہ صلاحیتوں کو دیکھ لیا جائے. حدیث شریف میں اگر کسی ایسے فرد نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا جس کے دین پر آپ کو اعتراض نہیں اور تم نے قبول نہیں کیا تو فساد عظیم ہو جائے گھر روئے زمین میں. آج بہت سارے گھروں میں ہماری بہنیں اور ہماری بیٹیاں بغیر رشتے کی بیٹی ہیں. قسمت یقیناً من جانب اللہ ہے لیکن ماں باپ کے اعمال کو دخل ہے اس میں. وہ اس طرح کہ وقت پر اگر سیدھے سادھے گھرانے میں رشتہ ہو جاتا, کشمیری ہو اور بینک میں ملازم ہو یا سعودی عرب میں لگا ہوا ہو, پہلے سے اتنے پیسے ہو, یہ ساری شرطیں لگا رہے, تو یہ شرطیں ہر شخص پوری نہیں کر سکتا. نتیجہ یہ نکلا کہ بیویاں بغیر خاوندوں کے گھروں میں بیٹھی ہوئی. یا ایک شخص آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میرے ہاں 4 یا 5 بیٹیاں جوان ہیں, آپ دعا کریں, اور بڑا رویا. میں نے کہا اور کوئی شرط؟ کوئی شرط نہیں ہے میری, کوئی شرط نہیں, بس مسلمان ہو. تو میں نے کہا بس آج اثر کے بعد آ جائے, میں 5 طالب علموں کو کھڑا کرتا ہوں, ان سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, میرا حکم ہے وہ ہاں کریں. کہہ لیں طالب علموں کے لیے تو خیر میرا خیال سے مشکل ہوگا, طالب علموں کے لیے مشکل ہوگا, بینکر کو دے دے کے بیچ کے کھائے اس. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں اور محلے کا کوئی پٹواری تو نہیں ہوں کہ لوگوں کی شادیاں خراب ہوں. کچھ مدت بعد مجھے کہتے ہیں بڑا اچھا گھرانہ مل گیا, لڑکا بڑا پیسہ کما رہا ہے. میں نے نہا کیا نہ, میں نے کہا میری بلا سے. 2 مہینے بعد آئے کہ وہ لڑکا سارا جہیز بیچ کے بھاگ گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. میں نے کہا ریڈیو پاکستان سے اعلان کرو ہمارا داماد گم ہو گیا. اگر اہل دین کے ساتھ رشتہ ہو تو پہلا فائدہ تو یہ کہ سنت ادا ہو جائے گی, دوسرا فائدہ یہ کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا قدردان ہے, وہ کسی کی بیٹی اور بہن کے ساتھ ناقدری کبھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا دین کے رشتے سے مجھے دیے. تیسرا یہ کہ نمازی بنا کے چھوڑے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری زندگی دوسروں سے بہتر گزارے گا. زندگی دولت سے نہیں گزرتی، زندگی تو عافیت سے گزرتی ہے. اگر دولت سے زندگی گزرتی ہے تو زرداری اور بد نظیری اور کڑیاں اڑیاں جو ہے خون سے ان سے، ان کی زندگی کیوں تباہ و برباد ہو گئی؟ کیا آپ کے سامنے ہے نا، جن کی جائیدادوں میں کئی گھنٹوں تک ریل چلتی ہے. اللہ، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی لڑکیوں سے مت نکاح کرو جن کے ساتھ نکاح کے بعد مطلوبہ فائدہ حاصل نہ ہو. نکاح کا مقصد ہے عفت، اور آپ نے شادی کی اور اطمینان نہیں ہے، اب خاوند بیوی سے ناراض، بیوی خاوند سے ناراض، تو گناہ میں بدستور پڑے رہنے کا اندیشہ ہے. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب بالغ ہوئی تو سب صحابہ نے رشتے بھیجے، اور حضرت علی کا خیال بالکل نہیں تھا، حضرت نے خود فرما دیا کہ تم بھیجو. تو ایک ایسی مجلس جس میں اور حضرات بھی تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب میرے پیارے اور محبوب ہو، ولیکن وافق عمرہ عمرہا، علی اور فاطمہ کی عمروں میں بہت موافقت ہے، قریب قریب ہے. یہ بھی ایک عمدگی میں سے ہے کہ جہاں تک ہو سکے تو تناسب فی العمر ہو. خٹک نکالا ہاتھیوں کالو دے دے اور پنجل سے کالو جلے گی رہا دے داسی نکالا. اکابلیان ہم پتی بلا کے مبتلا ہے، آئیں پیسی شماری نوٹو نا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر جب تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے بارے میں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، پس نکاح کر لو وہ جو پسند آئی تم کو عورتوں میں. نکاح میں پہلی بات یہ کہ طرفین میں رغبت موجود ہو. منکوہا مطابہ، دل پسند ہو، تاکہ شادی کی گھڑیاں خوشی سے گزرے. اور شادی ایسی عورت سے کر لی کہ اس کو دیکھ کے لڑکا واپس بھاگا، تو یہ ماں باپ کی عقل مندی نہیں تھی اور نہ رشتہ داروں کی. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے پھرتے رہے کہ جی میں پسند کر رہا ہوں. فقہا نے اس کو بھی حرام ناجائز گناہ کبیرہ لکھا ہے. ہاں جب ظاہری احوال مناسب ہو تو ٹھیک ہے. وہ سالے کو دیکھ کے بہن کو اس پہ قیاس کر لو. عموماً ماں باپ بہن بھائی جب دیکھے جاتے ہیں تو آدمی کے دل کو آرام آ جاتا ہے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں اچھی لگے عورتوں میں سے، مثنا دو و ثلاثہ تین و ربا چار، شروع ہی دو سے. مطلب یہ کہ ایک نسل ہی دو کر لو مگر زنا نہ کرو. میں نے پہلے قاعدہ ذکر کیا کہ جن قوموں کے ہاں شادی پر پابندی ہے ان کے ہاں زنا پر پابندی نہیں ہے. اور کئی ہماری بہنیں مجھے خط لکھتی ہے، ٹیلی فون کرتی ہے کہ میرا خاوند اس بدچلنی میں مبتلا ہے. اگر اسلام کی تعلیم کے مطابق وہ گناہوں سے بچتا تو چلو وہ بیوی کا مجرم ہوتا، خدا کا مجرم تو نہ ہوتا نا. کہ جی میں موجود ہوں، اچھی بلی، آپ دوسری شادی کیوں کر، چلو ٹھیک ہے، اس کو راضی کر لیا جائے. لیکن یہ جو زنا کر رہا ہے اور جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، اس کو کون چھوڑائے؟ مسلمان عورتوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اسلامی تعلیم میں ان کی عزت ہے، دوسری شادی میں بھلے بھی ہے. اور خدا آرام والے روستے چ قدر ورشی دڑوبئی، جب دوسری آ جاتی ہے وہ پہلی والی تو بہت تابے دار رہی، اس نے نا قدری کی تو پہلی والی زیادہ لذیذ اور محبوب ہو جائے. کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ ایک عورت پہلے سے ہے لیکن اب وہ بیمار ہو گئی یا اس قسم کے واقعات پیش آئے کہ دوسری ضرورت پیش آئی ہے. وثلاثہ وربع, دو تین اور چار, یعنی دو دو تین تین چار چار, یہ عدد مقرر ذکر ہوتا ہے بمانند, یعنی مثنا دو دو مراد دو ہی ہے. ثلاثہ وثلاثہ تین, یعنی تین تین یعنی صرف تین, وربع چار چار یعنی صرف چار, اور یہ عدد منتہی مراد ہوتا ہے, یعنی دو تین اور چار آخری عدد تین چار ہو گئے. غیر مقلدوں کے ہاں دو اور تین پانچ, پانچ اور چار نو. توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہ یوم الدین تسع و نصف, ایسے پاگل ہیں. اور روافض کے ہاں مثنا دو اور دو چار, اور وثلاثہ تین اور تین نو, تین ضرب تین نو, اور چار اور چار سولہ, سولہ اور نو اور چار جمع کرو, یہ روافض کی عورت ہے. پورا درجہ اعدادیہ بن جائے گا. بخاری شریف میں ہے کہ عدد اس طرح ذکر ہوتا ہے مراد صرف چار ہے, اور دوسری اور تیسری اور چوتھی کی اجازت آئی ہے لأجل العفة, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا, اور اگر تم ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے بس ایک ہی بہت ہے. بس حد معذرت اور ادب عرض کرتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں خاص کر اہل علم جو دیکھے ہیں انہوں نے بالکل انصاف نہیں کیا, اس لیے اہل علم کو تو مشورہ یہ ہے کہ وہ ایک ہی پر اکتفا کریں. کیوں چنی بھی خزرا گھڑی تپوس کے مور کرم نے فری چھڑ دی خدا پاک وہی فین خف تم, اگر تمہیں اندیشہ ہے اللہ تعدلو کہ دو اور تین اور چار میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی بہت ہے, اور اگر ایک بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو او ما ملکت ایمانکم تو کنیز کافی. جب اسلامی حکومت قائم تھی اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد ہو رہا تھا اور یہود و نصارہ مارے جاتے تو ان کی عورتیں منکوہ بن سکتی تھی ملک یمین کے طور پر, کسی کی کنیز کے ساتھ آپ نکاح کر لیں تو منکوہ ہوگی, آپ کی کنیز ہے تو آزاد کر کے نکاح کر لیں, اور اگر کنیز کو من حیث ملک یمین رکھیں گے تو نکاح نہیں کرنا ہے کیونکہ دو ملک ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے. انصاف کس کو کہتے ہیں؟ اللہ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورت احزاب میں اجازت دی ہے کہ حضرت آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے, خالص لک من دون المومنین, لیکن حضرت اس کے باوجود تمام بیویوں کے ہاں نمبر مقرر کر دیتے, یہاں تک کہ جہاد میں جاتے وقت بھی قرآن ڈالتے تھے, جس کا قرآن نکل آتا تھا ان کو لے چلتے تھے تطیبا لخواتر ہن, بیویوں کی خاطرداری کے لیے, اور عصر کے بعد مغرب تک تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے سب بیویوں کے ہاں ان کی خیریت دریافت کرنے تشریف لے چلتے. مرض الوفات کے اندر جب آپ سے چلا نہیں جاتا تھا تو آپ نے بیویوں کی اجازت سے حضرت عائشہ کے گھر میں بقیہ ایام گزارنے کا ارادہ فرمایا. بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے اجازت مانگی. فاذن له, سب بیویوں نے اجازت دے دی. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آیا ہے کہ حضرت نے خانقاہ کے اندر باقاعدہ ترازو لگایا تھا, جو کوئی سوغات آتا ڈالی تو اس آدھا ادھر آدھا ادھر, آدھا ادھر بیوی کو آدھا ادھر. یہاں تک کہا گیا ہے کہ خربوزہ اور اس کے چھلکے تک آدھے آدھے کر کے بیچتے تھے. مولانا جمشید صاحب مدظلو تبلیغی جماعت کے بزرگ نے یہی تشریف لا کر مجھے خود واقعہ سنایا کہ ہم تھانہ بون کے قریب میں ہمارا گاؤں تھا اور رہتے تھے, میرے والد صاحب بہت قدیم ان کے خدمت بردار تھے مولانا اشرف علی صاحب کے, کا کوئی مبارک دن تھے ہم نے کھیر بنوایا اور دو ڈونگوں میں لے آئے, ایک سادہ ڈونگا تھا اور ایک پر پرکی مرکی لگی ہوئی تھی خوبصورت. کہا مولانا اشرف علی صاحب نے دیکھ کے کہا کہ غضب کر دیا تم نے, ایک سادہ ہے اور ایک اعلیٰ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ کہا میرے والد صاحب کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر فرمایا کہ حضرت آپ بہت پریشان ہو گئے تو واپس کر دیں. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، واپس. تو جب انہوں نے واپس کیے تو فرمایا کہ میرے والد نے کہا کہ مجھے تو اجازت ہے نا ان کو براہ راست ہدیے بھیجنے کا، مجھ پر تو ان کا حق نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ جو غرق برق والی ہے یہ چھوٹی بی بی کو بھیج رہا ہوں، اور یہ سادہ جو ہے وہ سادی بی بی جو پہلے تھے. مزاج نے گلیا میں پی جی. بلا کے بعد دودھ پی گئے آلو گر اندر، ہاں پی چینی چینی گئی ہے سب دو خزو خاؤن دیا لکس لکش لے دے لے سادر پروت پدی والو رین علی سی پاس لے دے. توبہ. اس لیے فرمایا کہ یہ دو اور تین اور چار کی اجازت اس لیے ہے کہ اگر تم کر سکو، اگر نہ کر سکو تو بس ایک بہت ہے، ظلم کی اجازت نہیں ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو کنیز ہے تمہاری. ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ بہت نزدیک ہے کہ تم ظلم نہ کرو. اللہ، اول سے اخیر تک مرد کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ خواتین کے ساتھ حسن سلوک کرنے. اب بھی بیویوں کا یہ کہنا کہ ہمارے حقوق نہیں ہے پرلے درجے کی حماقت ہے. وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، دیجئے عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے. خاتون کا جو مہر مقرر ہو جائے اس کی ادائیگی واجب ہے. اس لیے فقہا لکھتے ہیں کہ مہر معجل ہے، مؤجل واو حمزہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں، کیونکہ یا تو عند الموت اس کے رشتہ دار لیں گے یا عند الطلاق لے گی، اس سے پہلے تو لے نہیں سکتی. مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی غالباً جواہر الفقہ میں لکھا ہے کہ مہر مؤجل ہی ہونا چاہیے، مؤجل کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی نقد ہونا چاہیے نقد. اور مہر ایسا مقرر کرو کہ دے سکو، اور اتنا بھی نہ ہو کہ خاتون کی بے عزتی ہو. 32 روپے آٹا، 33 روپے کی تو ایسی مرغی نہیں ملتی جو انڈا دے. تو 33 روپے کسی عورت کی عزت کا عوض ہو رہا ہے. وہ کمکل، یہ 32 روپے آٹھنے اس وقت تھے جب 33 روپے کا 7.5 تولے سونا ملتا تھا یا 52.5 تولے چاندی. تو علماء نے آدھا تولہ کم کرنے کے لیے کہا کہ 32 روپے آٹھنے کا، تو اب 7.5 تولے سونے سے آدھا تولہ کم کر کے مہر مقرر کرو، یا اگر سونے کی توفیق نہیں ہے تو 52.5 تولے چاندی میں سے 2 تولے کم کر کے قیمت لگا لو. ایک صورت یہ ہو گئی. دوسری صورت یہ ہو گئی کہ مہر مثل بہتر طریقہ ہے، کہ اس خاتون کے خاندان میں پہلے سے جو مہر چل رہا ہے وہ رکھ لو، اس پر فیصلہ ہو جاتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ مہر فاطمی رکھ لو. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا کتنے؟ 458 درہم ہے. کتنا لیا نا مکتوبات شیخ الاسلام، اس کے شروع میں لکھے مہر فاطمی قرآن الماری میں. اس میں عجیب عجیب واقعات پیش آئے. سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کا نکاح شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے پڑھا تھا مہر فاطمی پر. تو مولانا اشرف علی صاحب کے خلیفہ تھے وہ، لیکن نکاح حضرت شیخ الاسلام سے پڑھوایا. تو مولانا اشرف علی صاحب نے سید سلیمان کو شکریہ میں لکھا کہ سلطنت سلیمانی میں عروسا اپنے حق کے شرعی مہر مثل سے کیوں محروم ہو گئی؟ تو سید سلیمان نے خط جو ہے مولانا حسین احمد صاحب کو بھیجا. حضرت مدنی نے کہا کہ نہیں، ہمارے ہاں ہندوستان میں بہتر طریقہ مہر فاطمی ہے، مہر مثل نہیں ہے. بہت سارے گھرانوں کا مہر ہی نہیں ہے، یا ہے تو بہت کم و زیادہ ہے. اس پر لے دے ہوئی. مولانا اشرف علی صاحب مہر مثل ثابت کر رہے تھے اور حضرت مدنی مہر فاطمی. آخر میں حضرت شیخ الاسلام لکھتے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہماری موجودگی میں میرے اور مولانا اشرف علی صاحب کے استاذ اعظم حضرت شیخ الہند نے حضرت مولانا اشرف علی کا نکاح بھی مہر فاطمی پر پڑھایا. مولانا اشرف علی اس کے جواب میں لکھتے بس آج پہ فیصلہ ہو گیا. اگر مولانا حسین احمد صاحب یہ پہلے ہی لکھ لیتے تو اتنے خط و خط الخط و جواب الجواب کی ضرورت کیا ہے. ہمارے ہاں ہمارے مولانا یوسف صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ بھی مہر فاطمی پر مصر رہتے تھے, لیکن چونکہ ان لوگوں کے فیصلے اور قضایا ہمیں معلوم ہیں, اس زمانے کے اندر لڑکی کے تحفظ کے لیے بھاری بر مہر ہونا چاہیے, بھاری بر, تاکہ لڑکی عزت سے رہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی کا خرچہ کم کر لو, برکت النکاح ایسرها مولا, لیکن مہر معقول ہو تاکہ خاوند اس سلسلے میں حق تلفی نہ کر سکے. ہاں حضرت مولانا حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مکتوبات جلد دوم صفحہ 59 پر لکھا ہے کہ مہر فاطمی 132 تولہ چاندی مساوی ہے 500 درہم. پھر اوزان شرعیہ میں دیکھ لے کہ اس زمانے میں کتنا بننا چاہیے. 132 تولہ چاندی 500 درہم. فریقین کو اجازت ہے کہ راز خوشی سے ایک مہر طے کر لیں, اتنا کم نہ ہو کہ خاتون کے لیے بے عزتی ہو, اتنا زیادہ نہ ہو کہ لڑکا کبھی دے نہ سکے. بعض لوگ مہر مقرر کروا کے پھر پہلی رات عورت سے معاف کراتے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ عورت سے معافی پہلی رات مانگ رہا ہے. کبھی رات کو اٹھ کے ماں سے بھی اس طرح اندھیرے میں معافی مانگی تھی؟ جو موحد ماں ہے, اسلامی آداب و سنت کی متبع ہے, اس سے تو معافی مانگنا چاہیے نا. آپ بیوی سے معافی مانگ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے مہر معاف کر رہے ہیں. اور مولانا اشرف علی صاحب نے فقہی مسئلہ لکھا ہے کہ مجبور کر کے معاف کرانے سے معاف نہیں ہوگا, بددستور کا ہے. یہ پڑھوں بش پہ دخز نہ معافی گختی ادا بلا سوتی دی تو دخز خزا, یو خز یو دخز خزا ہی گیا داغ دخز نہ خزا. تم پڑھوں بش پر کمرہ کے ولاڈ جا کے تو دینا رہا تھا کہ ماتا مار پاؤ اور تو ضرور سے تبدیل تلاڑ سا استاد ضرورت نہیں تھا. لیکن لڑکی اپنی عزت اور عفت کے لیے غریب معاف کر لیتی ہے. اگر راضی خوشی سے مہر کم کر لے یا زیادہ کر لے تو فقہا نے لکھا ہے ازدیاد بھی جائز ہے, انحطاط بھی جائز ہے. اگر مہر بہت زیادہ مقرر ہوا اور خاتون دیکھ رہی ہے کہ خاوند ادا نہیں کر سکتا تو معاف کر دے, کچھ معاف کر دے, سارا معاف کر دے. اور اگر مہر بہت کم ہے تو پہلی رات میں خاوند کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو 200,000 اور بڑھا دے. یہ تو پہلی رات تو انعام کی ہے. پرانے زمانے میں لوگ مٹھائیاں لے کے جاتے تھے. پھر ایک دکان میں بیٹھا ہوا تھا, ایک لڑکا آیا, اس نے کہا دکاندار سے مجھے بات کرنی. اس نے مجھے کہا آپ ایک طرف ہو جائیے بات کر رہا. میں ایک طرف ہو گیا لیکن میں مجھے کھوج تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. جب وہ چلا گیا تو دکاندار غرا رہا ہے, شادیاں کر سکتے ہیں پیسے نہیں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا رات کی مٹھائی کے لیے پیسے مانگ رہا کہ قرض دے دو کر دے دوں. غریب لوگ ہوتے پیسے ہاتھ نہیں ہوتے. تو رات کو پہلی رات کو تو خاتون کے لیے انعام و اکرام ہونا چاہیے, نہ کہ ان کے حقوق تلفی ہو. غیرت کو ذرا سیکھنا چاہیے. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. دیجیے عورتوں کو ان کے مہر پورے کے پورے, پورا دے دو. فَإِن طِبْنَ لَكُمْ, مگر وہ خوشی سے دے تم کو عَنْ شَيْءٍ, کچھ بھی, مِنْهُ اس میں سے, نَفْسًا کوئی حصہ, فَكُلُوا کھاؤ سے, ہنی امری یا رشتہ پچتا شاہ عبد القادر نے ترجمہ کیا رچتا پچتا. ہنی اس چیز کو کہتے ہیں جو کھانے میں لذیذ ہو, اور مری اس کو کہتے ہیں جو ہضم میں زود ہو, تیز ہو. اعلیٰ کھانا اس کو کہتے ہیں کہ دل بھی چاہے اور کھا کے بوجھ بھی نہ پڑے. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ شوق سے آدمی کھاتے ہیں, جیسے چنے پکوڑے, لیکن پھر پیٹ میں جو ہے نا فائرنگ ہوتی ہے. سڑے منڈ رہاں چاہتے ہوئے ریئر دلبتی بندی کی بیا چڑھے ہوئے نگوڑتی کہتے ہیں داخو جمعات تے وی خواہ مائی جوڑی بیت الخلا سر کی پچھو رشوی غریب یا خدا ہے. تو اتنا کھاؤ اور ایسی چیزیں استعمال کرو جو تیرے لیے مناسب ہو. علماء نے لکھا ہے کہ معلوم المضرت چیز جس کا ضرر واضح ہے, شوگر والے کے لیے میٹھا, بلڈ پریشر والے کے لیے گرم, زیادہ مرچ مسالے اور چکنی چیزیں, ہارٹ والوں کے لیے دونوں, تو مت استعمال کرو نا. کیا ضرورت ہے؟ کھانا تو آپ کھا رہے ہیں, اور اگر آپ نے غلط چیز کھائی تو کھانا آپ کو کھا لے. وہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت تھی, وہ بہت بدپرہیز تھی, خوب کھا دی تھی. پھر کہتی تھی خدایا اس دفعہ ٹھیک کر دے میرے باپ کی تو ہوا. تو پھر کوئی علاج ولاج ہو کے آرام آ جاتا تو پھر کہتی موت وقت پر ہے. خوب دبا دب کھا کے جب کھا لیا دو تین منٹ گزرے کہتے وہی لیوا نہیں چھوا. مور جو تبھی تو کون شرمی گی ہو بنگ شرم چتے داش پاور اچھا کہ بھائی خدا ہے معاف میں کہ بیا نہیں تو بارا میں سو کا مجبور تو بار. طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مریض کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ وہ پرہیز نہیں کر سکتا. اگر پرہیز کر لے تو وہ مریض نے صحت مند ہے. استغفر اللہ. بلڈ پریشر اور شوگر اس کا علاج کیوں نہیں ہے؟ یہ پیدا ہوئی ہے بسیار خوری سے اور کھانے میں کمی نہیں ہو رہی. آپ تین ٹائموں میں سے ایک کام ایک وقت کھائیں, آپ دیکھیں کہ آپ کا کچھ بگڑ جائے. میں جرمانہ دینے کے لیے تیار ہوں. بلڈ پریشر والوں کو کہے کہ ایک چپاتی کھائیں اور تھوڑا سا شوربہ بس, اور شوگر والوں وہ کہیں گے یہ کون ہوتا ہے ہمارا کھانا بند کرنے والا. ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ جب میں دوسری روٹی اٹھاؤں گا تو آپ روک لیں. وہ غریب نے اٹھایا تو چپل اٹھایا, تو کون ہوتی ہے میرے رزق روکنے والی. اب وہ غریب نے ادھر بنے نہ ادھر بنے. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا, اگر دے دی عورتوں نے تم کو اس مہر میں سے کچھ حصہ, فَكُلُوهُ پس کھاؤ اسے, هَنِيئًا مزیدار سمجھ کر, مَرِيئًا اور ہاضمے والا سمجھ کر, یعنی رچتا پچتا. هَنَأَ هَنِي مبارکبادی کو کہتے ہیں, هَنِيئًا لَكُمْ. مُهَنَّا کہتے ہیں مبارک چیز کو, اور مُهَنِّي کہتے ہیں مبارکباد دینے والا. جلال سیوتی نے ایک رسالہ لکھا ہے الحاوی میں التہنیہ کے نام سے کہ کس 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 موقع پر آپ مبارکباد دے سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی نے جوا کھیلا اور آپ کہتے ہیں مبارک, اور ایک آدمی نے چوری کی اور آپ کہتے ہیں مبارک. تو مبارکبادی کے مقامات دے کے فسق و فجور کے مرتکب کو مبارکباد نہیں دے سکتے. قاعدہ. حضرت علی المرتضیٰ سے مروی ہے کہ اگر کوئی شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو, بعض ایسی بیماریاں ہیں جو لا علاج ہو جاتی ہیں, تو فرمایا کہ خاتون اپنے مہر کے پیسوں میں سے کچھ دے دے, اس کی شہد خرید لے, اور بارش جب ہو رہی ہو تو زمین کے اوپر برتن رکھے کہ اس میں پانی جمع ہو جائے, زمین سے نہ لے. ایک حصہ شہد اور دو حصہ یہ پانی بارش کا ملا کے شربت بنائے, اور سات دن تک صبح صبح نہار منہ پیئے, اللہ تعالیٰ پیٹ کے امراض دور فرما دیں گے. اور دیدرا دیدمائے من جرب المجرب حلت بے انتظام. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم, دینا نہیں نہ تجربہ کاروں کو مال, تم مال, تم مال تو انہیں کا ہے. یا یہ کہ ایک باپ کو حکم ہے کہ ایسے بیٹے کو پیسے والے نہ کرو جو نہ تجربہ کار ہے, سارے اڑا دے گا. علماء لکھتے ہیں کہ آیت وابستہ ہے یتیموں سے. گزشتہ آیات میں ممانعت آ گئی کہ آپ یتیموں کا مال نہ کھائیں, تو اب خطرہ پیدا ہوا کہ وہ تو چھوٹے ہیں, نہ بالغ ہیں, نہ تجربہ کار ہیں, اگر ان کو پیسے دے دیے تو وہ تو چاکلیٹ اور آئس کریم میں ختم کر دیں گے. فرمایا نہ تجربہ کاروں کو نہ دو مال. تم اللتی, وہ مال, جعل اللہ لکم قیاما, کہ مقرر کیا اللہ نے تمہارا اس پر گزران, یعنی نگاہبانی. قیام کے معنی نگاہبانی, تم اس کے نگران بنائے گئے ہو. وارزقوہم فیہا, کھلاؤ ان کو اس میں سے. وقسوہم, کپڑا بھی پہناؤ. وقولوا لہم قولا معروفا, اور بات کرو یتیموں سے بات سلیقے کی کہ بیٹا آپ کا ہے, آپ کے لیے رکھا ہے. کپڑا اور روٹی یہ تو ان کی ضرورت ہے, یہ کھلاؤ, بقیہ مال حوالے نہ کرو. وابتلوا الیتاما, جانچتے رہو یتیموں کو. حتی اذا بلغوا النکاح, یہاں تک کہ جب وہ پہنچے نکاح کی عمر کو. نکاح کی عمر دو ہے, ایک قلیل العمر ہے, اقل مدت بلوغ, لڑکی کے لیے 9 سال, لڑکے کے لیے 12 سال. ایک مفتابی ہی قول ہے 15 سال پر, 4 ائمہ کا فتویٰ ہے, 17 و 18 ہمارے اقوال مرجو ہے, حنفیہ نے خود رد کر لی. لیکن یہاں اگر لڑکا یا لڑکی یتیم ہے اور اس عمر کو پہنچ گئے اور ان میں عقل و شعور, تجربہ مال کا پورا ہے, تو ان کے مال حوالے کرو گواہوں کے ساتھ. اگر عمر بلوغ کو پہنچا, جیسے اس زمانے کے لڑکے اور لڑکیاں, اور پھر بھی تجربہ نہیں, تو انتظار کرو 25 سال کا. فقہ حنفی کے اندر 25 سال جب عمر ہو گئی ہے, اب مال حوالے کرو. کیوں؟ کہتے ہیں کہ 25 سال کا تو دادا بنتا ہے. بھئی دادا کیسے بنتا ہے؟ ابھی تو 25 سال کے بہت مسٹرنڈے پھر رہے ہیں, کچھ بھی نہیں بنے, دولے بھی نہیں بنے. یہ تو معاشرے کے پٹائے ہوئے ہیں, یہ تو ایسے ہی رہیں گے. اور ان کو دین سے دور رہنے کی اللہ سزا دے رہا ہے. دین کے قریب آؤ, رشتے دب آ دب ہوں گے, اور نہ ہو تو کاغذ چٹ مجھے دے دو اور اگلے جمعے سے پہلے پہلے. 55 نہ کر رہا ہوں تو درس نہ دوں. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کم از کم عمر بلوغ لڑکے کی 12 سال ہے, اور کم از کم مدت ولادت 6 مہینے. تو 12 سال کے لڑکے نے نکاح کیا تھا اور 6 مہینے کا بچہ اس کو ہو گیا, تو وہ بچہ جو پیدا ہوا نا, وہ بھی باپ کا تخم تھا. جب وہ 12 سال کا ہو گیا, اس نے بھی شادی کر لی اور بچہ ہو گیا, تو 25 سال میں دادا بنتا ہے. لیکن امام شافی نے فرمایا کہ نہیں, اور انتظار کرو. تو حضرت فرماتے ہیں کہ دادا کی عمر کو پہنچ گیا, اب بھی نہیں, کب دو گے اسے, مر جائے گا. وابتلوا الیتاما, جانچتے رہو یتیموں کو. حتی اذا بلغوا النکاح, یہاں تک کہ جب یہ پہنچے نکاح کی عمر کو. فإن آنستم منہم رشدا, پس اگر تم نے دیکھی ان میں عقل مندی. فادفعوا الیہم اموالہم, دے دو ان کو ان کا مال. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا, نہیں کھاؤ یہ مال زیادہ اور وقت سے پہلے. اسراف 5 روپے کی اجازت ہے اور آپ 10 لگاتے, یہ اسراف ہے. اور کل چاہیے اور آپ نے آج اڑا دیے, یہ بیدار ہے. مقدار سے زیادہ اسراف ہے اور وقت سے پہلے بیدار ہے. آئیں اکبرو, ان کے بڑے ہونے سے پہلے, کہ بھائی وہ کل بڑے ہو جائیں گے, لے لے چلو اڑا دو. ومن کان غنیا, اور جو کوئی مالدار ہو. فلیستعفف, پس وہ تو بالکل بچ کے رہے, عفت اختیار کرے. آیت سے پتہ چلا کہ جو لوگ یتیموں کے مال کے نگاہبان و نگران ہیں, وہ بقدر ضرورت خود بھی کھا سکتے ہیں, لے سکتے ہیں, لیکن نہ مقدار سے زیادہ اور نہ وقت سے پہلے, تاکہ یتیم کا نقصان نہ ہو. بھائی صبح سے شام تک اس کی زمین میں محنت کر رہا ہے, آئے دن اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے, تو آخر شام تو نہیں ہے کہ یہ مٹی کھائے گا. لیکن جن لوگوں کا اپنا سرمایہ ہے, وہ یتیم کے مال سے بچے. ومن کان فقیرن جو محتاج ہو فلیاکل بالمعروف پس وہ لے سکتا ہے دستور کے مطابق, صرف کھانا نہیں لینا مراد ہے. فیضا دفعتم الیہم اموالہم جس وقت دینے لگو ان کو مال, فاشہدوا علیہم گواہ مقرر کرو. وکفا باللہ حسیبا کافی اللہ پاک حساب کے لیے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مردوں کا حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ یا رشتہ دار. وللنساء نصیب اور عورتوں کا بھی حصہ ہے مما اس مال میں سے, ترک الوالدان جس کو چھوڑ مرے ماں باپ, والاقربون اور رشتہ دار. مما قل منه او کثر وہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ, نصیبا مفروضا حصہ فرض کیا گیا ہے. زمانے جاہلیت میں خواتین کو حصہ نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کل کہیں اور جا کے شادی کر لے گی اور ہماری جائیداد چلی جائے گی. ان کے رد میں آیات نازل ہوئی. ہمارے ہاں بھی بات قوموں کے ہاں دلور خور حصہ لی. انگریز نے جب اس ملک پر تسلط حاصل کیا اور اس نے اس بات کی کوشش کی کہ لوگوں کو دین سے دور کر دیا جائے, تو ایک ایسی قوم ان کو ہاتھ آئی جن میں ظاہری غیرت بہت زیادہ تھی, پختون قوم صوبہ سرحد کے, اور ان کو کہا کہ یہ تمہاری بیٹی اور بہن کبھی کبھی تمہاری مرضی کے خلاف شادی کر لیتی ہے, جس کو پختانہ ورت مٹی دے ہوئی مٹی شاڈے ربلا خبر. ہمارے ہاں جب لڑکی بغیر اجازت کے شادی کر لے تو بس وہ خاندان جرگوں سے نکل جاتے, کسی کام کا نہیں رہتا کہ بھائی ان کی بہن اور بیٹی اس طرح کسی کے ساتھ باغی. بیٹی کو اور بہن کو حصہ نہیں دینا چاہتے. تو سرحد کے بڑے بڑے قوانین نے انگریز کو لکھ کے دے دیا, انہوں نے قانون پاس کیا کہ بیٹی اور بہن کا حصہ نہیں ہے, اور اس قانون کا نام رکھا ظالم کو دیکھو شریعت بل. لا حول ولا قوت الا بالله, شریعت بل کہ یہ تمہارے دین کا تقاضا ہے. آج کل پختانہ دیتا دستور ہوئی وہ دفلان کی مور دستور نہ مخ کے مڑا نہ سہ رشتہ دستور نہ پس چیز گم دیا خبر ہی کئی گڑے وڑے. یہ قانون پورے ملک میں نافذ ہے. اب بھی صوبہ سرحد میں بہت سارے علاقوں میں لڑکیوں کا حصہ نہیں ہے. کوئی اللہ سے ڈرے اور خود دے تو علیحدہ بات ہے, لیکن قانون میں حصہ نہیں ہے. استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ اسی سال دیوبند سے آئے تھے, یعنی 1928 میں یہ قانون پاس ہوا تھا. جس وقت حضرت دیوبند سے تشریف لائے اور پورے سرحد میں اس قانون کا زور تھا, تو وہ جب کسی نئے عالم کو دیکھ لیتے تھے اس کو بلا لیتے تھے. حضرت کو بلایا گیا ایک جلسے میں اور بہت زبردست جلسہ منعقد ہوا تھا. اس کا بڑا شخص جو تھا وہ شیخ جانان کہلاتا تھا, زیارت کاکا صاحب کا بہت بڑا بزرگ تھا, اور انگریزوں نے سب سے پہلے اس کو آمادہ کیا تھا کیونکہ وہ پیر تھا, اور پیر جب ہاں نہ کر لے لوگ مان جاتے کہ وہ پیر تھا. استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب کو بڑے اعزاز سے بلایا کہ نیا مولوی آیا ہوا ہے. حضرت نے جب سب باتیں سنی اور شریعت بل کا متن پڑھا گیا, طویل قصہ ہے, تو مولانا لطف اللہ صاحب نے تقریر میں یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ خواتین کا حصہ فرض ہے, تو جو لوگ اس کافرانہ بل پر رضامند ہو چکے ہیں وہ سب کے سب کفار و مرتد ہیں. وہ کلمہ شہادت دوبارہ پڑھ لے اور نکاح دوبارہ کر لے. لیکن حضرت نے یہ تقریر گھنٹوں میں کی، پورا ثابت کیا. تو وہ شیخ جو بیٹھے تھے، بزرگ پیرانی پیر صاحب، وہ اٹھے، اس نے کہا مجھے لوڈ سپیکر دو، اور اس نے کہا کہ یہ مولوی غیرتی ہے، اس نے دین پر غیرت کی ہے، میں نے اپنی لڑکی اس کے نکاح میں دے دی. ہاں حضرت نے کہا کہو کہ میں نے قبول کیا. اس طرح حضرت کا نکاح ہوا. یہ قاضی حسین احمد کے ماموں اور ان کے سسر. یا رب، ایسے ایسی سازشیں دین کے اور قرآن کے خلاف چل رہی، اور کس غیرتی قوم کا انتخاب کیا اور کیسے ان کو دھوکہ دے دیا، قوم اور غیرت کے بہانے ان کو ورغلایا. علماء اس کو کہتے ہیں کہ ایسے نازک موقع پر رہنمائی فرمائے. للرجال نصیب، مردوں کا حصہ ہے، مما اس مال میں، ترک الوالدان جس کو چھوڑ مرے ماں باپ، والاقربون اور رشتہ دار، وللنساء نصیب اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، مما اس مال میں، ترک الوالدان والاقربون جس کو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار، مما قل منہ او قصر کم ہو مال یا زیادہ، نصیبا مفروضا یہ حصہ فرض ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ جب آنے لگے تقسیم کے وقت، رشتہ دار یا یتیم بچے یا غریب لوگ، فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ان کو بھی کھلاؤ اس میں، تھوڑی سی کھجورے یا چائے پکا کے دو یا کچھ کھانا کھلاؤ. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا بات کرو ان سے بات سلیقے کی کہ بیٹا آپ کا بنتا نہیں، یہ جن کا ہے ہم ان کو دے رہے ہیں. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور ڈرے وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا اگر چھوڑ دے اپنے پیچھے اولاد ناتوان، خافوا عَلَيْهِمْ کتنے ڈرتے ہوں گے ان بارے میں. جو یتیم اور چھوٹوں کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں وہ یہ خیال کریں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مرے اور آپ کے بچے یتیم ہو جائیں اور دوسروں کے در پر دھکے کھائیں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس یہ ڈرے اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور بات کرے بات درست. اِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ مُعَالَ الْيَتَامَا بے شک جو لوگ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ظلمًا ناحق، اِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں، یعنی ڈالتے ہیں پیٹوں میں آگ. وَسَيَسْلَوْنَ سَعِيرًا اور ان قریب جا ملیں گے، یعنی گریں گے یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں. کتنے سخت وعید، ظلمن نارن سعیرن، تین قسم کے سخت وعیدیں سنائی. مفسرین نے یہاں بڑے واقعات لکھے کہ کس کس یتیم اور مسکین کا مال کھایا گیا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم تاکید کرتے تم کو اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین لڑکے کو مانند حصے دو لڑکیوں کے، یعنی بیٹے کا حصہ دوہرا، بیٹی کا حصہ اکھیرا. بیٹے کے دو لاکھ تو بیٹی کا ایک لاکھ، مگر یہ مرنے کے بعد اگر زندگی میں دینا چاہے تو سب برابر. فَإِن كُلَّ نِسَاءً پس اگر ساری بیٹیاں ہیں، فَوْقَ اثْنَتَيْنِ دو دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں اور ان کے ساتھ بھائی نہ ہو تو صرف ثلث میں شریک ہو جائے، بقیہ اور عصبہ وغیرہ پر لوٹ جائے. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر لڑکی ایک ہے اور کوئی ساتھ نہیں ہے، فَلَهَا النِّصْفُ تو وہ آدھا لے گی، آدھا بقیہ رشتہ داروں کو لوٹ جائے. وَلِأَبَوَيْهِ اگر آدمی مر گیا، اب تک تو تھا کہ اولاد بچی تھی نا، اب یہ بات بن گئی کہ ماں باپ رہ گئے. لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ہر ایک کو ایک بٹ اچھی ملے گا، مما اس مال میں، ترکہ جو چھوڑ مرا، ان کان لہو ولد اگر اس کی اولاد ہے. اب دو صورتیں بنے گی کہ ایک شخص مر گیا اور ماں باپ بھی ہے، بھئی بچے ہیں یا نہیں، اگر اپنی اولاد ہے تو ماں باپ کو ایک بٹا چھ، ہر ایک کو ایک بٹا چھ ایک بٹا چھ، اور بقیہ جو چار حصے بچ گئے ہیں وہ اولاد کے اندر لذکر مثل حظ الانثیین میں بٹ جائیں گے. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَد، اگر مرحوم کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، صرف ماں باپ ہے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، تو ماں کو ایک بٹا تین یعنی دو بٹا تین باپ کے ہوگا. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس مرحوم کے بہن بھائی بھی ہیں، فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، لیکن اولاد کوئی نہیں ہے، ماں کو ایک بٹا چھ اور بقیہ بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد وصیت کے اور بعد قرض کے. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مطالبہ شریعت کر رہی ہے، اگر مرحوم نے وصیت کی ہے تو ثلث مال میں جاری ہوگی، اور اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو کل مال پر محیط ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ دین سے پہلے وصیت ذکر کی، اس واسطے کہ دین تو کسی کا ہے وہ تو مانگے گا، لیکن وصیت کے لوگ بہت شرماتے ہیں، کوئی مانگنے والا نہیں. وصیت کے ساتھ تعلق مردے کا تھا، وہ تو چلا گیا، تو فرمایا کہ وصیت علیحدہ کرو، اور اس پر اتفاق ہے کہ وصیت ثلث مال میں ہے. اسی طرح جو لوگ شرعاً وارث بنتے ہیں، لا وصیت لوارثین، ان کے حق میں بھی وصیت مفید نہیں. ہاں زندگی میں کی اور دے دیے وہ علیحدہ بات ہے، اب کسی کا زیادہ کسی کا کم، تو اس کا قاعدہ آباؤکم و ابناؤکم، باپ تمہارے اور بیٹے تمہارے ہیں، صحیح ہے، لیکن لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفع، کون زیادہ قریب ہے تم کو نفع دینے میں. لہذا یہ مت کہو کہ اوہو بیٹے کا زیادہ ہو گیا اور بیٹی کا کم، حالانکہ وہ کمانے والی نہیں ہے، اور ماں کا ایک بٹا تین ہے اور باپ کے دو بٹا تین ہے، حالانکہ وہ زیادہ مضبوط ہے. نہ نہ، فرمائے یہ میری حکمت الوہیت ہے، چھوڑے آپ. فریضتا من اللہ، یہ فرض کیا ہے اللہ کی طرف سے. ان اللہ کانا لمن حکیما، بے شک اللہ سب جاننے والے حکمتوں والے ہیں. ولکم نصف ما ترک ازواجکم، اور تم کو آدھا لینا ہے اگر چھوڑ مری بیوی تمہاری. پہلے تم مرو یا بیوی مرے، یہ تو بات کا دیکھا جائے. کراچی میں خاون پہلے مرتا ہے، بیوی بعد میں مرتی، یہ سن لے رہا ہوں. وہ لوگ موجود ہیں جو اس کو جانتے ہیں، عورتوں کی عمریں زیادہ ہیں. صوبہ سرحد میں عورتیں پہلے مرتی ہیں، اب بلوچستان میں بھی ایسا ہوگا، مرد بعد میں مرتے، افغانستان میں بھی یہی ہے، اس لیے تو وہ بوڑھے بوڑھے شادیاں کرتے ہیں. نام لینا مناسب نہیں ہے، ورنہ میں 50 خاندان گن کے دکھا دوں، وہاں کے بھی ہو یہاں کے، کہ وہاں عورتوں کی عمر کم ہے اور یہاں مردوں کی عمر کم ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے وہ جو چھوڑ مری بیوی ہے تمہاری. اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر بیویوں کی اولاد نہیں تھی. ایک خاتون مر گئی، خاوند رہ گیا، تو دو حالتیں ہیں، مری ہوئی خاتون کی اولاد بھی ہے، جی ہاں اس کی اولاد ہے، تو خاوند آدھا لے اور آدھا اولاد میں بٹھے. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ نہیں، خاتون مر گئی اور اولاد ہے، تو خاوند ایک بٹا چار لے گا اور تین بٹا چار اولاد میں بٹھے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر عورتوں کی اولاد ہے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اے خاوندو تم ایک بٹا چار لو. مِمَّا، اس مال میں، ترکنا، جو عورتیں چھوڑ مری، مِن بعد وصیت، ان بعد وصیت کے، یوصین بہا، جو عورتیں کر گزرتی ہے، او دین، یا قرضے کے بعد. اب وہ تو مر گئی، اب تمہارا نمبر آیا، آخر نمبر تو سب کا آنے والا ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور خواتین ایک بٹا چار لے گی، مِمَّا تَرَكْتُمْ، وہ جو تم چھوڑ مرے اے مردو. اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ تو خاتون ایک بٹا آٹھ لے گی مِمَّا اس مال میں ترک تم جو تم چھوڑ مرے مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ بعد وصیت کے جو تم کر گزرے یا قرضے کے بعد. بھئی یہی تو حالت ہوتی ہے کہ خاتون مر گئی اولاد کوئی نہیں تو خاون آدھا لے اور آدھا خاتون کے رشتہ داروں کو واپس ہو جائے. خاون کے بعد خاون کا کوئی اور رشتہ دار وارث نہیں بنتا مرحومہ کا, ان کے کیا لگتے ہوں. اور اگر اولاد ہے تو خاون ایک بٹا چار لے اور تین بٹا چار مرحومہ کی اولاد, اس کی بھی اولاد ہے خاون کی, ان میں بٹ جائے گا. عورت کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب مرد مر گیا, جب مرد مرا تو اب دو حالتیں اس کی ہو گئی. اگر اولاد نہیں ہے تو خاتون ایک بٹا چار لے گی اور تین بٹا چار مرحوم کے رشتہ دار لیں گے. اور اگر اولاد ہے تو بیوہ ایک بٹا آٹھ لے گی اور سات بٹا آٹھ مرحوم کے عزیز و اقارب لیں گے. یعنی وہی بچے ہیں نا, اب اولاد ہے نا, وہ لیں گے. اس طرح ہے. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ اگر تمہاری اولاد ہے, عورت مر گئی ہے, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ عورت زندہ ہے تم بھر گئے ہو, مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اب ایک اور پیچیدہ مسئلہ تو آسان تھا. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً اور اگر ہے وہ شخص جس کے وارث بنتے ہیں بن بغیر بیٹے اور باپ کے. کلالہ لغت میں کہتے ہیں کمزور کو, ضعیف کو, اور اصطلاح شرع میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے نہ اصول ہو نہ فروع ہو, یعنی نہ باپ ہے اور امام ابو حنیفہ کے ہاں دادا دادی بھی نہیں, اور نہ بیٹا ہے اولاد بھی نہیں ہے. جس شخص کے نہ اصول ہے نہ فروع ہے, شاخیں ہیں بہن بھائی, وہ مرد بھی ہو سکتے ہیں عورت بھی ہو سکتی ہے. اب امراۃن یا عورت مر گئی, اب تو انکان رجل یورث کلالا اور یہاں پر عورت کلالی ہو گئی, یہ جگہ ذرا مشکل ہے. ولہو اخن او اخت اور مرحوم کے بہن بھائی ہے. امام اعظم اور متواتر قرات موجود ہے کہ من ام من اخیافی بہن بھائی. فلکل واحد منہما السدس تو ہر ایک کو ایک بٹچی ملے گا, پانچ بٹچی اور لوگ لے لیں گے جو اور عزیز و اقارب ہیں. لیکن اگر اللاتی اور آیانی بھائی بہن ہیں, بھائی بہنوں کی تین قسمیں ہیں, ماں باپ دونوں سے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آیانی عینی, صرف باپ سے ہیں ان کو کہتے ہیں اللاتی, صرف ماں سے ہیں ان کو کہتے ہیں اخیافی. یہ مسئلہ مفسرین و فقہا کہتے ہیں ان لوگوں سے متعلق ہے جو ایسا شخص مرا کہ اپنی اولاد نہیں تھی اور نہ باپ تھا لیکن اخیافی بہن بھائی ہے, تو وہ سب کے سب ایک بٹا چھ میں شریک ہو جائیں گے. وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اور اگر ایک اور دو نہیں ہے, ایک بہن ایک بھائی بلکہ زیادہ ہے, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ پھر ایک بٹا چھ کے بجائے ایک بٹا تین ہو جائے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ بعد وصیت کے جو کی گئی ہے یا قرضے کے بعد, غیر مضارٍ کسی کو ضرر نہ دی جائے, وصیتاً من اللہ یہ تاکید اللہ کی طرف سے, واللہ علیم حلیم اللہ جاننے والے بردبار ہے. تلک حدود اللہ یہ حدیں ہیں اللہ تعالیٰ کی, ومن یطع اللہ ورسولہ جو کوئی اطاعت کرے اللہ اس کے رسول کی, یدخلہ جناتٍ داخل کر دے گا اس کو جنتوں میں, تجری من تحتہا الانہار کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں, خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے, وذالک الفوز العظیم اور یہ کامیابی بڑی ہے. ورثاء میت کے تین قسم کے ہیں, یہ جو یہاں بیان ہو گئے ہیں یہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں جن کے حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے ہیں. دوسرے وہ ہیں کہ جب یہ لوگ نہ ہوں اور وہ سب مال لے, ان کو عصبات کہتے ہیں. عصبات ان کو کہتے ہیں کہ میت اور ان کے درمیان میں عورت کا رشتہ نہیں آ رہا ہے, پٹے پٹے باپ کی طرف سے عزیز و اقارب. اگر وہ لوگ بھی موجود نہیں ہیں تو پھر ذوال ارحام ہے ماں کی طرف سے جو لوگ خالہ اور مامو یہ لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ علم الفرائض نصف العلم, یہ آدھا علم ہے, کیونکہ آدھا علم حیات سے متعلق ہے, آدھا ممات سے, وہ سارا یہ. اور فرمایا کہ تم لوگ وراثت کے مسائل سیکھو, میں عنقریب اٹھایا جاؤں گا اور دو آدمی ایک مسئلے میں لڑ پڑیں گے, تیسرا نہیں ملے گا کہ ان کا فیصلہ کر. حدیث شریف میں ہی بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت سے سب سے پہلے یہ علم اٹھایا جائے, اس لیے طالب علم بڑے غور سے اس کو سمجھے اور پڑھے. میں کسی راضی اور شریفی موجود ہے اس میدان کی وہ انسائکلوپیڈیا ہے. امیہ صلی اللہ رسولہ, جو نافرمانی کرے اللہ اس کے رسول کی, اتعد حدودہ اور آگے بڑھے اس کی حدوں سے, یدخلہ نارن داخل کر دے گا اس کو آگ میں, خالدن فی ہمیشہ رہے گا اس میں, ولہو عذاب مہین اور اس کے لیے عذاب ہوگا رسوا کل. جس طرح وراثت پر جھگڑے ہوتے ہیں اس طرح شہوات پر بھی جھگڑے ہوتے ہیں. تو دفع فحشاء, دفع نزاع مال کے بعد دفع فحشاء. واللاتی وہ عورتیں, یاتین الفاحشتا جو کر لیتی ہے بے حیائی, من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے زنا کی مرتکب ہو گئی, فاستشہدوا علیہن گواہ مقرر کر لو ان پر, اربعۃ منکم چار تم میں سے, فإن شہیدو پس اگر انہوں نے گواہی دی, فامسکوہن فی البیوت پس قید کر لو ان عورتوں کو گھروں میں, حتی یتوفاہن الموت و یہاں تک کہ فوت کر دے ان کو موت. اس طریقے سے پتہ چلا ہے کہ توفی کا معنی موت ہی ہے, یہ صحیح نہیں ہے, توفی کا معنی موت بھی ہے, ورنہ پھر اضافت کیسے ہو رہی ہے, حتی یتوفاہن الموت. او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا مقرر کرے اللہ ان کے لیے کوئی اور دستور. ابتدا میں یہ سزا تھی کہ اگر کہیں گناہ ہو گیا تو اس کو گھر میں قید کر لو, اور اس میں اشارہ تھا کہ ایک اور قانون آنے والا ہے. چنانچہ سورۃ نور کی آیت جب نازل ہو گئی کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ, تو آپ نے فرمایا خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا, آؤ حکم لے لو, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نیا راستہ مقرر کیا. اور اس پر امت کا اتفاق ہے, ائمہ اربعہ غیر اربع اجتہاد حدیث کا, کہ جب شادی شدہ ہو اور زنا ثابت ہو جائے تو سنگساری کی سزا ہوگی. الشیخ و الشیخۃ اذا زنیا فرجبوهما نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. واللذان اور دو وہ دو آدمی, یاتیانہا منکم جو مرتکب ہو جائے اس فعل کے تم میں سے, فآذوهما بس ان کو ستاؤ, مارو نے تکلیف پہنچاؤ, فإن تابا بس اگر انہوں نے توبہ کی و اصلحا اور اپنی اصلاح کی, فآرضوا عنہما تو چھوڑ دو ان کو, ان اللہ کان توابا رحیما
بے شک اللہ
پاک توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے. اس عید کے
مزداق میں
سلف و خلف کے اندر طویل کلام ہوا, بیشتر مفسرین نے اس کو لواط کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ اگر لواط کے مرتکب ہو جائے دو مرد تو ان کو یہ سزا ہے. اور اس میں اقوال بزرگوں کے بھی مختلف ہیں. امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ جس طرح مناسب سمجھے ایسا کر لے. امام شافی فرماتے ہیں کہ اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کر دے, اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگا دے. امام احمد ابن حنبل کے ہاں ایک قول یہ ہے کہ فقتل الفاعل والمفعول به, اور دوسرا قول یہ ہے کہ اوپر سے نیچے گرائے. ساری تفصیل تفسیر مجری جلد 2 صفحہ 45 پر موجود ہے. محقق ابن الحمام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ اس کا عادی ہو گیا تو بادشاہ مسلمین اس کو قتل کر سکتا ہے. سورۃ اعراف میں آ رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ برائی قوم لوط میں ہوئی تھی, اس لیے اس کو عمل قوم لوط کہا جاتا ہے. بعض مفسرین نے اس کو سحق پر ما یقع بین النساء محمول کیا ہے، لیکن وہ بات صحیح نہیں. انما التوبۃ علی اللہ للذین، بے شک توبہ اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالہ، جو عمل کرتے ہیں گناہ کا نا سمجھی میں، ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کرتے ہیں فوراً، فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا، وکان اللہ علیماً حکیماً، اور اللہ علم و حکمت والے. آیت سے پتہ چلا کہ نا سمجھی میں جو گناہ ہو چکے ہیں اللہ ان کو معاف فرمائے گا. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو کرتے ہیں گناہ، یعنی قصدن عمدن، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک جب آنے لگے ان میں سے کسی کو موت، قال انی تبت الان، کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں اب، اب میری توبہ، وہ اب تیری توبہ کو تو جا ہی رہا ہے. وللذین یموتون وہم کفار، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو مر جاتے ہیں دراحالی کے کافروں، اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، ان لوگوں کے لیے تیار کیا ہم نے عذاب دردناک. حدیث شریف میں کہ جب تک روح حلق کے اندر اٹکی نہیں اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہو سکتی. کہتے ہیں ایک حالت یاس کی ہے اور ایک باس کی. حالت یاس یعنی بالکل زندگی سے نا امید ہو جائے، اس میں تو توبہ قبول نہیں، لیکن حالت باس میں ہے جتنی بھی تکلیف اور مضرت ہو توبہ کر لے. توبہ تین چیزوں کا نام ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے، اتر کو حالن فوراً گناہ چھوڑنا، والندم ولا ما مضا، گزرے ہوئے گناہ پر افسوس کرنا، شرمندہ ہونا، وعدم الاتیان فیما آتا، آئندہ نہ کرنے کا عزم جزم کرنا. التوبتو علی ثلاثت انہا، تین ارکان ہے توبے. یا ایو الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یحل لکم، جائز نہیں ہے تمہارے لیے، انترثوا النساء، کہ تم وارث بنو عورتوں کے، کرہن، زبردستی. کسی کا بھائی مر گیا، اب اس کی بیوی جو ہے وہ ان کا میراث ہے، ان کے بغیر نکاح نہیں کر سکتے، ان کا چھوٹا سا لڑکا جو ہے وہ بالغ ہو جائے گا وہ نکاح کرے گا. زمانے جاہلیت میں اس کو باقاعدہ بیچتے تھے کہ ہماری بیوہ ہے. ولا تعذلوهن، روکنا نہیں ان کو، لتذهبوا، تاکہ لینے لگو، ببعض ما آتیتموهن، بعض وہ مہر جو دے چکے ہو، اس لیے بھی ان کو تنگ نہ کرو. لا تعذلوهن، لا تمنعوهن، روکنا نہیں کہ مہر وہر کے لیے بہانہ بنائے. الا یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر اگر وہ مرتکب ہو گئی ہے گناہ بڑے کا، کلم کل گناہ کا. گناہ دو قسم کا ہے، اگر مطلق زنا ہو گیا تو بیوہ مہر سے اور جائیداد مہر سے محروم ہو جائے گی، اور اگر مرحوم کے محرم کے ساتھ زنا کیا، جیسے اس کی دوسری بیوی کا بیٹا ہے اس کے محرم سے جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو پھر جائیداد سے ہی محروم ہو جائے گی. مثلا فقہ میں مسرہ ہے. وعاشروہن بالمعروف، گزرانی زندگی کرو ان کے ساتھ دستور کے مطابق. فإن کرہتموہن، اگر تم پسند نہیں کرتے کہ یہ عورت ہے کہیں اور چلی جائے. فعسا ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ تم نہ چاہو کوئی چیز. ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور ڈال دے اللہ اس میں بہت بھلا. یعنی آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ نکاح کر لیں، وہ رضامند نہیں ہے، فائدہ کیا ہے؟ جہاں وہ چاہتی ہے وہیں بیوہ کا نکاح کراؤ. آئی سو یار سمجھے، کچھ لوگ آئے اور مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ یار ایک عورت ہے اور وہ اچانک چیخ پڑتی ہے، بس باورچی خانے میں، کمرے میں، زور زور سے، کوئی بات نہیں، تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی جادو ہے، بس ہر وقت ان پر جادو ہوتا ہے. اتنا وقت جادوگر کے پاس ہوگا بھی نہیں جتنے یہ سوچ رہا ہے. میں نے کہا کہ اس عورت کا خاون ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کب مرا ہے؟ کہا تین چار سال ہو گئے. میں نے کہا عمر کیا ہے؟ تو جوان بتائی. میں نے کہا شادی مانگ رہی ہے. اب مسئلہ تو اس طرح پوچھا کہ ایک عورت ہے, ممکن ہے ان کی والدہ ہو, تین چار موٹے موٹے لڑکے ہیں, جب گیٹ تک گئے تو بڑے ناراض ہو گئے کہ کیسے مولانا ہے, عجیب باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا بچو اسی لکیر پر سر رکھنا ہوگا. گھر گئے, والدہ نے پوچھا مولانا سے مسئلہ پوچھ کیا ہے, کہا وہ تو بڑا غلط آدمی ہے, اس نے کہا کہ شادی کر لو اس کی. تو ماں نے ان کو کہا جب عالم لوگوں کے پاس جاتے ہو تو ان کی بات مانا کرو نا, گورو تھا وہاں پر قبل کے نش پاتا یوں منتا. 15-20 دن بعد ان میں سے ایک آیا, مجھے کہتا ہے معاف کر, میں خیریت کا بات تو وہی نکلی. میں نے کہا شکر کرو کہ وہ شادی مانگ رہی ہے, وہ زنا نہیں کر رہی ہے, احسان مانگ رہا, خدا نے تمہاری عزت بچائی. تم کون ہوتے ہوئے, خدیجہ الکبریٰ بیوہ تھی, نکاح کیے ہیں نہیں, حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ ساری کی ساری بیوائیں. تو جس قوم کے ہاں نکاح پر پابندی ہے ان کے ہاں گناہ عام ہے, بس یہ قاعدہ لٹاتے رہا. فبأي آلاء ربكما تكذبان وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج, اور اگر تمہارا ارادہ ہوا کہ بدل دو عورت عورت کی جگہ, یعنی یہ بیوی اور اس کا گھر میں نہیں نبھا سکتا, ماں زمانہ گزر رہا ہے, دیکھ لیا تسلی ہو گئی کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا ہے, اب بس طلاق دینی ہے, تو چلو ٹھیک ہے. جب یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ نہ وہ خوش ہے نہ تو خوش ہے, اطمینان کوئی نہیں, تو پھر جدائی میں خیر ہے. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور دے چکے ہو ان میں سے کسی عورت کو سونے کا ڈھیر, قنطار خزانہ, والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة, ایک سونے کا ڈھیر دیا ہے. فلا تاخذوا منه شيئا, لینا نہیں اس سے کچھ بھی. بھائی ملاقات ہو چکی ہے اور میاں بیوی کی جب ملاقات ہو جائے تو مہر کامل ہو جاتا ہے. اتاخذوا نہ ہوا یا تم لوگے وہ مہر بہتان, بہتان لگا کر, وَإِثْمًا مُبِينًا, گناہ کھلم کھلا کر کے. ایسے موقع پہ لوگ تہمتیں لگاتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا, ہمارے خاندان کا بٹا کیا تاکہ وہ مال دولت سارا چھین لے. اس سے کئی مسائل معلوم ہو گئے. ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ایک مرد عورت کو مہر میں سونے کا ڈھیر دے سکتا ہے, خزانہ دے سکتا ہے پورا. یہ گو پسندیدہ نہیں ہے, پسندیدہ بقدر توفیق ہے, اتنا زیادہ بھی نہیں جس سے دوسرے مسلمان پریشان ہو جائے, لیکن بہرحال دے سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک دن خطبہ دیا کہ اے لوگو, یا ایوہ الناس لا تغالوا فی المہور, مہروں میں غلو نہ کرو. اگر یہ بڑھ کر اچھا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے مہر ہوتے. فقامت عجوز, ایک بوڑھی عورت کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی امیر المومنین آپ مہر پر پابندی کیسے لگائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, کہ تم عورت کو سونے کا ڈھیر دے سکتے ہو. تو قانون آیت کے خلاف نہیں بن سکتا. حضرت عمر نے خطبہ میں کہا الحمدللہ الذی اصلح اعوجاج عمر بعجوز من ھذہ الامہ, خدا کا شکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت کے ذریعے امت کے ایک بڑے آدمی عمر کی اصلاح فرمائی. اور ایک روایت میں کل الناس افقہ من عمر, وہ سب لوگوں کو عمر سے زیادہ فقہ یاد ہے. کیسے بہترین مسئلہ وقت یاد آ گیا. فقہ کا معنی ہے موقع پر مسئلہ یاد آنا, کتابوں میں تو سب لکھے ہوئے. تو آیت میں اللہ نے فرمایا اگر تمہارا گھر نہیں بن رہا اور تم عورت کو ختم کرنا چاہتے ہو کہ بھئی نکاح توڑ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جو مہر مقرر ہو چکا ہے اگر سونے کا ایک خزانہ بھی ہے واپس نہیں لینا ہے. یہاں سے یہ مسئلہ واقع ہوا ہے کہ کیا کیا چیزیں واپس ہو سکتی ہیں. مثلا مہر تو مطلقاً واپس نہیں, وہ تو ختم ہو گئی. بس مہر کے علاوہ خاون کہتے ہیں کہ میں نے گفٹ دیا ہے, تحفہ دیا ہے, کیا چیز, زمین,
باغ یہ تحفہ نہیں ہے. الا یکون ملک نا اگر بادشاہ ہے. یہ واپس ہو جائے. سونے کا سیٹ نہیں واپس ہوگا, کپڑے نہیں واپس ہوں گے. بجائے سنائی کے اندر ابو بکر کاسانی نے فروق لکھے کہ جو چیز عرف کے اندر ہدایا میں ہو سکتی ہے وہ بطور ہدیہ کے, اور جو بطور ہدیہ کے نہیں ہے وہ آریت ہے. تو آریت العاریت معدات آریت واپس ہوئی. مفتیوں کو چاہیے کہ یہ تمام مواطن جمع کریں. کسی فتوے میں مفتی صفی اللہ نے لکھ کے لایا تو میں نے دیکھ لیا. وکیف تاخذون وہ کیسے لوگ ہیں مہر, وقد افضا بعضکم الی بعض اور یقیناً پہنچ چکے ہیں بعض تمہارے بعض کو, یعنی ایک دوسرے سے ملاقات کر چکے. کتنی ملاقات ہونا چاہیے؟ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد حالت صحت میں میاں بیوی کو اتنا وقت مل گیا کہ اگر وہ ملاقات کرنا چاہتے تو مل لیتے, جس کو فقہا لکھتے ہیں خلوت صحیحہ, تو مہر کامل ہو گیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے, پتہ ہے کہ جمع نہیں کیا ہے, صرف اتنی دیر بیٹھے رہے اور پھر بھی مہر پورا ہو گیا. تو ہمارے ایک بزرگ تھے, اس نے کہا مجھے بھی اس پہ اعتراض, لیکن مجھے اور طرح اعتراض ہے کہ اس شخص سے تو ڈبل لینا چاہیے کہ پہلی رات کی دلہن حلال نکاح کے ساتھ اتنی دیر کے لیے مل گئی کہ یہ ملاقات کر سکتا تھا اور یہ بیٹھا ہوا تھا تسبیح پڑھ رہا تھا. تو فقہا پر مجھے بھی اعتراض ہے, مگر یہ کہ اور لوگوں سے سنگل اور اس سے ڈبل مہر لینا چاہیے. یہ تو نعمتوں کا بہت ناقدرہ ہے. ہاں اس وقت ایدا شلولا و دلاس سے گوری او خاموشی کا ہر سلو یا عبادت نے خود دیار سر پسوا لو جواب کو کیا. رحمان بابا رحمت اللہ علیہ وسلم ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم وکیف تاخذونہ کیسے مہر لوگے وقد افضا بعضکم الی بعض یقیناً پہنچ چکے ہیں بعض تمہارے بعض کو, یعنی جمع ہو چکا ہے, خلوت صحیحہ ہو گئی ہے. چنانچہ قرطبی میں ہے کن اللہ تعالی عن الجماع بلفظ الافضاء, کن اللہ تعالی عن الجماع بلفظ الافضاء قد افضا بعضکم قد جامع بعضکم الی بعض الی امراتی لتعلیم المؤمنین بالادب الرفیع. عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ فی ھذا الآیۃ جماع ولکن اللہ کریم یکلی, مراد جماع ہے لیکن اللہ بہت شریف ہے, اللہ بہت عظمت و آداب والی ذات ہے. میں جو بات نرم لہجے سے ہو سکتی ہے بس سیکھے نا. تفسیر قرطبی جز 5 صفحہ 102 ولا تنكحوا وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا اور لے چکی عورتیں تم سے وعدہ مضبوط, گاڑا یعنی مضبوط. یہ جو اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ ایجاب قبول گواہ شرعی نکاح منعقد ہوا, یہ کوئی معمولی بات ہے کہ آپ اس کی بے آبروئی کر رہے ہیں؟ یاد رکھنا اللہ خواتین کی طرف سے فرماتے کہ ان عورتوں نے تو نکاح کا مضبوط عہد تم سے لیا تھا اور اس کے نتیجے میں مہر جا چکا ہے. تم مہر کو دیکھتے ہو پیسے لینے کے لیے, یہ نہیں دیکھتے ہو کہ کتنا بڑا عہد توڑ رہے ہیں آپ طلاق دے کر. شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو طلاق کی اجازت دی, لیکن اگر نکاح منعقد ہوا اور میاں بیوی ملاقات نہ کر سکے, نہ اتنا وقت مل گیا اور طلاق و جدائی واقع ہو گئی تو آدھا مہر لے. بقرہ میں گزرا تھا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم, نکاح نہ کرنا ان عورتوں سے جن کے ساتھ نکاح کر چکے تمہارے باپ یعنی دادا جی. من النساء عورتوں میں سے, زمانے جاہلیت میں سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح بہت ضروری ہوتا تھا کہ بھائی میرے باپ کی بیوی ہے کہاں جائے گی, تو بیٹا جلدی اس کو لنگتی لگا لیتا تھا. اسی طرح ابن قیس نے بھی اپنے باپ کی منکوہ کو دعوت دی تھی. اس نے کہا میں تیار ہوں, میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گی. حضرت عائشہ صدیقہ سے مشورہ کیا, انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ شخص تو اپنے والد کی منکوہ سے نکاح کرنا چاہتا. اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم, جس طرح ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا سوتیلی, اس طرح دادی نانی اوپر تک, جیسے بیٹے کی بیوی بہو سے نکاح نہیں ہو سکتا, اس طرح پوتے کی بیوی پڑ پوتے کی بیوی سکڑ پوتے کی بیوی نواسے کی بیوی در نواسے کڑ نواسے پڑ نواسے جتنے دور تک جائے ان کے ساتھ نکاح, یہ کی حکم ہے. وَإِن سَفَلُوا وَإِن سَفَلُوا فُقَا لکھتے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا وَشَادِي نہ کرو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, ان عورتوں سے کہ نکاح کیا ان سے تمہارے باپ دادوں نے, من النساء عورتوں میں سے, مجوسیوں کے ہاں بہن کے ساتھ نکاح اور ماں کے ساتھ نکاح سب سے بڑا مبارک نکاح سمجھا ہے. توبہ, وہ تو اپنی سبھی ماں سے بھی کر لیتے جس سے پیدا ہوا ہے. مجوسیوں کے ہاں جب عورت جوان ہو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے تو لوگ مبارکباد دیتے کہ مبارک ہو ایک اور جوان ہو گئے. اب اس کو اختیار ہے کہ ماں کو باپ کے لیے رہنے دے یا اس کو کہیں کہ چل ساتھ. یہاں کراچی میں مجوسی رہتے ہیں صدر میں, ایک سے میں نے جو بات چیت کی تو اس نے کہا کہ میں بھی جس عورت سے پیدا ہوں وہی عورت میرے نکاح میں. فلا حول ولا قوت الا باللہ, نہ نکاح کرو ان عورتوں سے جن کے ساتھ نکاح کر چکے ہیں تمہارے باپ دادے, من النساء عورتوں میں سے, الا ما قد سلف, مگر وہ جو ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے. فقالت تھے جو برقرار تھے ان کو بھی ڈسمس کیا. انہو کان فاحشتا ومقتا, بے شک یہ تو بڑی بے حیائی اور ناپسندیدہ بات ہے. وساء سبیلا, اور ناکار راہ و رسم ہے. چنانچہ اس زمن میں اب پورے قاعدے اور قوانین, صرف ایک ماں اور دادی نہیں, صرف ماں اور نانی نہیں, اور بھی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اسلام میں نکاح نہیں ہوگا. محرمات تابیدی ہے جنہیں کہتے ہیں. حرمت علیکم امہاتکم, حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں, وبناتکم تمہاری بیٹیاں, واخواتکم اور تمہاری بہنیں, وعماتکم تمہاری پھوپیاں, وخالاتکم تمہاری خالائیں, وبنات الاخ بتیجیاں, وبنات الاخت بھانجیاں, وامہاتکم اللاتی ارضانکم, اور تمہاری وہ مائیں جو تم کو دودھ پلا چکی ہے. الرضاعۃ لحمۃ کلحمۃ النسب, صحیح حدیث میں ہے رضاعت سے بھی اس طرح نسب ثابت ہوتا ہے جس طرح نسب سے ہوتا ہے. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, اور تمہاری بہنیں رضائی, وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم, اور مائیں تمہاری بیویوں کے. آئے اللہ, ساس بیوی کی ماں, وہ بھی اپنی ماں کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. بیوی رہے یا نہ رہے اس کی ماں سے نکاح نہیں ہوگا. بیوی کی بہن, بیوی کے مرنے یا متعلق ہو جانے کے بعد اس سے نکاح جائے, لیکن ماں سے کبھی بھی نکاح جائز نہیں. اسی طرح بیوی کے مرنے کے بعد اس کی پھوپھی اور خالہ سے بھی نکاح جائز ہے, تابیدی محرمہ نہیں وقتی. وربائبکم اللاتی فی حجورکم, ربائب جمع ہے ربیبہ کی. ربیبہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جو بیوی ساتھ لے کے آئی ہے, پہلے کہیں اور شادی تھی وہاں سے بچی ہوئی, اس کو کہتے ہیں عربی میں ربیبہ. کہ آپ نے شادی کر لی ایک بیوہ عورت سے اور اس عورت کا پہلے خاوند سے بچے ہیں, تو لڑکا ربیب ہے اور اس کی بہن ربیبہ ہے. ہماری پشت میں اس کو کہتے ہیں پرکٹی, پرکٹائی ہوئے تھے منگوائے. اسی طرح سوتیلے باپ کا بھی پشتوں میں نام ہے پلندر, اور کسی زبان میں نہیں پلندر کہتے ہیں اس کو. اور سوتیلی ماں کا بھی نام ہے آگے تو میرا ہوئے. لیکن یہ عجیبہ خبر آتا ہے کہ دوادہ الگ دفارا ڈوب نشتا جنہیں تو خود نہ ہی الگ تھا ہے آغاز سے تو رنگ سادہ رچو رہے لیکن پختانوں کو ناوی کی گرے گا. اردو میں ہے دلہن دلہا, تو ربائب جمع ہے ربیبہ کی, اور ربیبہ ان بچیوں کو کہتے ہیں جو بیوی کے ساتھ سابق خاون کی اولاد آئی ہے. تو یہ یہاں پلی بڑی یا نہ پلے بڑے, لیکن جب اس کی ماں کے ساتھ آپ نے نکاح کیا تو اس کی بیٹی کے ساتھ نہیں ہوگا. علماء لکھتے ہیں فی حجورکم کی قید اتفاقی ہے. وربائبکم اللاتی فی حجورکم, اور ربیبے تمہارے وہ جو تمہاری پرورش میں رہے. حجور حجر گود کو کہتے ہیں. عام طور پر اس عورت کے ساتھ بچے آئی جاتے ہیں. من نسائکم, تمہاری وہ عورتیں. اللاتی, وہ عورتیں. دخلتم بہن, جن کے ساتھ تم مل چکے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ, اگر تم ان سے ملے نہیں. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ پھر ان کی بیٹیوں سے نکاح کر لو. یعنی اس میں منکوحہ موتوہ کے حکم میں نہیں ہے. ویسے تو فقہی قاعدہ ہے کہ المنکوحہ تو کل موتوہ, یہاں نہیں, استثناء ہو گیا. یعنی ترکنا القیاس عند الآیا, ترکنا القیاس عند الاثر. وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم, حلائل جمع حلیلہ کی, حلیلہ کہتے بھابھی کو, بھائی کی بیوی حلیلہ. حلیلہ یعنی بھاوج, بھابھی. اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی یعنی بہو. الذین, وہ بیٹے. من اصلابكم, جو تمہارے اپنے ہیں, تم سے پیدا ہے, تمہاری پش سے, تمہارے اپنے. میں نے بتایا کہ بیٹے کی بیوی بہو, اسی طرح پوتے نواسوں کی بیویاں, ان کے ساتھ بھی نانا دادا کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور یہ کہ اکٹھے کرو نکاح میں دو بہنیں. ایک وقت میں دو بہنیں ہماری شریعت میں جائز نہیں. فقہا لکھتے ہیں اور مفسرین,